10 مارچ سن 2009 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام گجرانوالہ میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے دفاع صحابہ. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق فصور والذی قدر فهدى. الحمد للہ الذی خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. میرے محترم بھائیو اور دوستو, اس کائنات میں اندھیرا اصل ہے, روشنی کو لانا پڑتا ہے. یہ جو اندھیرا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کائنات کی اصل چیز ہے. اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ روشنیاں جلائی ہیں. اللہ بھی اسے دور کرنے کے لیے سورج کو لے کر آتا ہے. سورج اللہ کا بھیجا ہوا ہے جہان کو روشن کرنے کے لیے. سورج نہ ہو تو یہ سارے کا سارا جہان گھپ اندھیرا ہے. ایک آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے, وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. میری نشانیوں میں سے یہ رات ہے جس کے اوپر میں دن کی کھال کو چڑھاتا ہوں. پھر جب میں کھال کو اتارتا ہوں تو اس کا اثر باہر آتا ہے اور تم سب اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو. جانور کی کھال کو اتار دیا جائے تو جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اس جہان کے اوپر روشنی کی سورج کی ایک کھال ہے. اللہ اس کو جب اتارتا ہے تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو ہم سب اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں. اندھیرے کا دوسرا نام موت ہے. یہ سورج نہ نکلے تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اندھیرا چھا جائے گا, پھر اس کے لیے تو ہم یہ روشنیاں جلا لیں گے. اگلی بات یہ ہے کہ اگر سورج نہ نکلے تو یہ رات بڑی ظالم ہے, یہ ہمیں ٹھنڈا کرتی جائے گی. پھر جو درجہ حرارت ہے وہ صفر سے نیچے چلتا جائے گا, پھر اس کے نیچے جانے کی کوئی حد نہیں ہے, اور پھر یہ سارا جہان برف کی طرح جم جائے گا. کیا انسان, کیا شیر, کیا ہاتھی, کیا چیتے اور کیا جنات, ہر شے ایسے فریز ہو جائے گا. تو اندھیرا موت ہے اور روشنی حیات ہے. اور اندھیرا بھی اللہ نے بنایا ہے اور اجالے کو بھی اللہ نے بنایا ہے. خلق السماء الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وہی رب ہے جس نے اندھیرے بھی بنائے اور روشنی کو بھی بنایا ہے. جیسے اس کائنات کی اصل اندھیرا ہے اور اس میں روشنی کو لایا جاتا ہے. روشنی نہ ہو تو ایک سمجھنے کا موت ہے. روشنی نہ ہو تو نظام, اگر ہم زندہ بھی رہیں تو نظام زندگی معطل ہے, کاروان زندگی چل نہیں سکتا. تو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو نور رکھے ہیں. دو نور, ایک آسمان پر ہے جو سورج, ایک جسم میں ہے وہ آنکھ ہے. یہ دو نور جب جمع ہوتے ہیں تو انسان دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. سورج کا نور ہو اور آنکھوں میں نور نہ ہو تو سورج بیکار ہے. آنکھوں میں نور ہو اور سورج میں نور نہ ہو تو آنکھیں بیکار ہیں. اس کائنات کی مشاہدے کے لیے, اس میں نفع اور نقصان دیکھنے کے لیے, اس میں اپنی ضروریات سے زندگی تک پہنچنے کے لیے یہ دو روشنیاں اکثر ضروری ہیں, ایک سورج کی ایک آنکھ کی. ان دونوں میں سے ایک نہیں ہوگی تو ہمارا کاروان زندگی رک جائے.
زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو نور بنائے ہیں. یہ تو میں تمہیداً بات کر رہا تھا. ایسے میرے بھائیوں دل کی اصل بھی اندھیرا ہے, دلوں کی اصل بھی اندھیرا ہے, یہ بھی روشنی میں نہیں ہوتے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. نہ جاننا یہ دل کا اندھیرا ہے, جہالت یہ دل کا اندھیرا ہے. اب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ میرے بندو جب تم ماں کے پیٹ سے آتے ہو تو تم بالکل نادان ہوتے ہو, تم کچھ نہیں جانتے, تو اسی کا نام اندھیرا ہے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کانا ظلوما جہولا, کہ یہ انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے. چھوٹا جاہل نہیں بہت بڑا جاہل ہے, چھوٹا ظالم نہیں بہت بڑا ظالم ہے. تو دو آیات سے اور بھی ہوں گی, میں صرف دو آیات میرے ذہن میں آئی, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. یہ آیات بتلاتی ہیں کہ دل کی اصل بھی اندھیرا ہے, کہ اندھیروں میں ہے. اس کے اندر روشنی پیدا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا زمین آسمان کے خلا میں روشنی کا پیدا کرنا ضروری ہے, اور پھر اس کو دیکھنے کے لیے یا آنکھوں کے نور کا ہونا بھی ضروری ہے, ورنہ سورج کا نور ہو کر بھی انسان کو نظر کچھ نہیں آئے گا. تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے کہ ان کی اصل میں اندھیرا ہے, اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی دو نور بنائے ہیں, اس کے لیے بھی دو نور ہیں. ایک خود اللہ کا نور ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. یہ دو نور ضروری ہیں, اس کے بغیر دلوں کی دنیا سے اندھیرا رہے گا, اور جب دل اندھا ہوگا تو اسے زنا اور نکاح میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, اسے شراب اور شربت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, اسے ظلم اور عدل میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, اسے گالی اور دعا میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, اسے سود اور تجارت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, اسے دیانت اور شانت اور ہیرا پھیری میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. یہ اندھیرا جب دلوں پہ چھا جاتا ہے تو پھر انسان جانور ہوتا ہے, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے. کسی کو مار دیا, کسی کا مال لوٹ لیا, کسی کی زمین دبا لی, کسی کا گھر دبا لیا, کسی کی دکان دبا لی, یہ ہو رہا ہے اور آرام سے بیٹھ کے جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے, غلط توڑ کے سودا بیچ رہا ہے, ملاوٹ کر کے سودا بیچ رہا ہے, اور اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے سارا جہان کرتا ہے میں نے کیا تو کیا ہو گیا, یہ کیوں کر رہا ہے, یہ اس کا دل اندھا ہے. ایک اور آیت لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, اے میرے محبوب انہیں بات جو نہیں سمجھ میں آ رہی وہ اس لیے نہیں کہ انہیں نظر نہیں آتا, انہیں آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں, یہ اس لیے ہے کہ یہ دل کے اندھے ہیں. کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا يكسبون, ان کے دلوں کے اوپر ان کے گناہوں کا ایک پردہ پڑ چکا ہے, ان کے اندر روشنی جا نہیں رہی, جس کی وجہ سے انہیں نہ تیری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہ میرا قرآن سمجھ میں آ رہا ہے. تو میرے بھائیو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور ہیں, ایک اللہ کا نور ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد صيفها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. یہ اللہ اپنے نور کی بتا ہے کہ ایک سر اللہ ساری کائنات کا روشن کرنے والا ہے, پر اللہ اپنی ذات میں نور ہی نور ہے. معراج میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا رأیت نوراً, میں نے نور دیکھا. یہ اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے کہ میں نے نور کو دیکھا. اللہ وہ کسی وقت میں ہم اسے لا نہیں سکتے, اور اپنے الفاظ اور تعبیرات میں ہم اسے بیان نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری سوچ وچار سے اوپر, تخیل تصور سے اوپر ذات ہے. جیسے اس نے اپنے آپ کو بتایا ویسے ہم نے اس کو آگے بیان کیا, ویسے ہم اس پر ایمان لائے. اللہ لا الہ الا ہو یہ خود اللہ کا تعارف, اللہ کے اپنی زبان سے اس کے اپنے کلام میں اللہ لا الہ الا ہو میرا نام اللہ ہے, میں کیسا ہوں لا الہ الا ہو میرے سوا کوئی معبود نہیں, میں کیسا ہوں الحی القیوم میں قائم ہوں میں دائم ہوں, میں اپنی حیات کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں، اپنے قیام کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں، لا تأخذه سنة وہ اونگتا نہیں، ولا نوم وہ سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر نہیں سکتا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ماضی اور حال اور مستقبل سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، ہونے سے پہلے ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہونے کے جو وقت دیکھتا ہے، جیسے ہونے کے بعد دیکھتا ہے، نہ ماضی اس سے چھپاتا ہے، نہ حال اس سے اجاگر کرتا ہے، نہ مستقبل کے اندھیروں سے کوئی چیز اس کی آنکھوں سے چھپتی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کا علم لامحدود ہے، جتنا جس کو چاہتا ہے اتنا دے دیتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی نے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا، ولا یعودہ حفظہما اس نظام کے چلانے اس کی حفاظت میں وہ تھکتا نہیں ہے، وہو العلی العظیم بلند بھی بہت ہے عظیم بھی بہت ہے، یہ اللہ کا تعارف اللہ کی زبان اللہ کا کلام، حضرت علی کا فرمان ہے، حضرت علی کا فرمان ہے جب میں اللہ سے میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، نماز اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے، تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اللہ وہ نور ہے جس سے دل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، اللہ وہ نور ہے جس سے اندر کی ساری غفلتیں دور ہوتی ہیں، اللہ وہ نور ہے جس کی روشنی میں حق اور باطل میں فرق نظر آتا ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق نظر آتا ہے، نکاح اور زنا میں فرق نظر آتا ہے، لیکن یہ نور اس وقت نفع دیتا ہے جب اس کے ساتھ نور نبوت ملے، جب اس کے ساتھ نور نبوت ملے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب ایک نور اور آیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور ہے، وہ آپ کے علم کا نور ہے، وہ آپ کے سینے کا نور ہے، وہ آپ کی نبوت کا نور ہے، یہ دو نور جب ملے تو تب اور جا کر ان کا حق دلوں پر پڑا تو دل کے اندھیرے وہ روشنیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور انسانوں کو حق اور باطل میں تمیز نظر آنے لگی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کا نظام بنا دیا ہے، وہ چل رہا ہے، اللہ نے انسانیت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 124,000 نبیوں کا نظام چلایا، سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آج آپ کی پیدائش کا دن ہے، گزر گیا کیونکہ شریعت میں اور اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو کیلنڈر کے مطابق ہم 13 ربیع الاول میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سورج بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اور الشمس والقمر دائبين اور الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين، اللہ تعالیٰ نے کہا چاند بھی میرا ہے، سورج بھی میرا ہے، چاند سے کیلنڈر بناؤ وہ بھی اللہ کا نظام ہے، سورج سے کیلنڈر بناؤ وہ بھی اللہ کا نظام ہے، نہ یہ عیسائیوں کا ہے نہ یہ مسلمانوں کا ہے، دونوں نظام اللہ نے بنائے، ایک مسلمانوں نے منتخب کر لیا، ایک غیر مسلم نے منتخب کر لیا، جو مسلمانوں نے منتخب کیا ہے یہ بہت پائیدار ہے، یہ کہیں ناکام نہیں ہوتا، جو سورج کا کیلنڈر ہے وہ جنوب اور شمال میں جا کر پھر ہو جاتا ہے کہ 6 مہینے سورج نظر نہیں آتا اور 6 مہینے اتنا نظر آتا ہے کہ رات نہیں آتی، تو وہاں یہ کیلنڈر پھر ہو جاتا ہے، لیکن چاند وہاں بھی اپنے نظام سے نکلتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، تو اسلامی کیلنڈر وہاں بھی چلتا ہے لیکن شمسی کیلنڈر ساؤتھ اور نارتھ پول کے اوپر جا کے فیل ہو جاتا ہے، نہیں چل سکتا، باقی ہیں دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے، تو اسلامی کیلنڈر کے مطابق اب 13 تاریخ شروع ہو چکی ہے، لیکن شمسی کیلنڈر کے مطابق ابھی 12 ہی چل رہی ہے، وہ رات 12 بجے کے بعد جا کر 13 شروع ہو جائے گی، تو آج وہ دن ہے، آج سے کوئی 1438 سال پہلے 571 عیسوی 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر، یہ انگریزی تاریخ ہے، ہماری ہندی تاریخ یکم جیٹھ 628 بکر میں. اور اس زمانے کا جو عرب کا جو کیلنڈر تھا اس میں عام الفیل اصحاب فیل والا سال اور پیر کی صبح ساجد کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر وہ احسان کیا جو نہ کبھی پہلے کیا نہ بعد میں کرے گا. اس انسانوں پر اللہ کا احسان عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد, پوری دنیا کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. آج وہ دن گزرا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. یہ کاروان زندگی اور یہ دنیا کا قافلہ اور یہ انسانیت ایک رحمت کی منتظر تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس امت کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو عطا کیا گیا. اے دنیا کے انسانوں, میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ میرا یہ نبی صرف ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین, پوری کائنات کے لیے اور تمام عالمین کے لیے یہ میرا محبوب رحمت بن کے آ رہا ہے. آپ کے لیے خاندان چنا گیا سب سے اعلیٰ, آپ کے لیے جگہ چنی گئی سب سے اعلیٰ بیت اللہ جہاں اللہ نے اپنا گھر بنایا, سب سے بہترین قبیلہ عرب کا سب سے بہترین قبیلہ ہاشم, پھر ہاشم کی سب سے بہترین ہستی محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب کو تین طرف سے سمندروں میں گھیرا ہوا ہے اور تین طرف سے سمندر پر یہ بیچ میں عرب کا جزیرہ, اور یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے ملک میں تین طرف سمندر اور ایک دریا نہیں بہتا, ایک دریا. یہ دنیا کا واحد بڑا ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں. یہ ایک عجائب و غرائب میں سے ہے. علم جغرافیہ کے لحاظ سے یہ ایک عجب بات ہے کہ یہاں اتنا بڑا ملک ہے, تین طرف سے سمندر ہے, جزیرۃ العرب وہ کہلاتا ہے اور اس میں دریا کوئی نہیں ہے اور تین طرف سے سمندر اور بارش کوئی نہیں ہے. برائے نام اللہ نے یہ آج یہ علم کھلا ان پانچ عرب کے پہاڑوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے کھڑا کیا ہے کہ مونسون ہوائیں ان سے ٹکرا کے رخ موڑ جاتی ہیں, برسنے کی وجہ یا دائیں ہو جاتی ہیں یا بائیں ہو جاتی ہیں. اللہ نے اسے سہارا رکھا, اس میں پانی کوئی نہیں, اس میں کوئی کشش نہیں, اس میں کسی قسم کا سامان زندگی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے اس خطے کو کاٹ دیا اور اس میں اپنے محبوب کی نسل کو تیار کیا. اور یہ کہانی چلائی 4000 سال پہلے. جب کوئی بڑی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد بہت گہری کھودی جاتی ہے. ایک کمرہ بنانا ہو تو 2 فٹ کی بنیادی کافی ہو جاتی ہے, لیکن اگر 50 منزلہ بلڈنگ بنانی ہو تو کئی 100 فٹ پہلے نیچے لوگ جاتے ہیں, وہاں سے پتھر لوہا بھرتے بھرتے سیمنٹ بجری بھرتے بھرتے اوپر لاتے ہیں, پھر اس کے اوپر بنیاد بناتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو دنیا میں بھیجنا تھا اور اس کے ان کی امت کو وجود میں لانا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی بنیاد چاہیے کہ یہ وہ امت ہے جو نبیوں کی شان سے دنیا میں آئے گی, یہ وہ امت ہے جو نبیوں کی طرح اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچائے گی, یہ وہ امت ہے جس پر شریعت مکمل ہوگی, جس پر دین مکمل ہوگا, جس پر احکام مکمل ہوں گے, جن کے نبی پر نبوت مکمل ہوگی, جن کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ وہ امت ہے جو نبیوں کے نائب بن کر ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کی صدا لگائے گی اور اسے پوری دنیا میں بلند کرے گی. 124,000 نبی آئے, 124,000 صحابہ آئے, نبیوں کے بعد کائنات میں 124,000 انسان جو اللہ کے نبی نے اپنی صحبت سے تیار کیے. ان کا بدل نبی تو ایک الگ چیز ہے, ان جیسا پوری دھرتی میں کوئی نہیں آیا. یہ اللہ کے اتنے محبوب لوگ تھے کہ اللہ نے ان کو مرنے سے پہلے اپنے نبی کو خوشخبری سنائی, وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اے میرے نبی میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ میں تیرے تمام صحابہ کی جنت کا وعدہ کرتا ہوں. زندگی میں کہا قُلًا, یہ سورہ فتح کی آیت قُلًا, کلن وعد اللہ الحسنى, اے میرے محبوب تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے, جو تجھے دیکھے ایمان کے ساتھ یا تو جس کو دیکھ لے. اندازی تھا عبداللہ بن عمر مکتوم اندھے تھے, وہ تو آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن آپ انہیں دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے سے پہلے, مرنے سے پہلے دنیا میں بڑے سے بڑا ابدال کتب مرے, ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ رضی اللہ عنہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے, اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو, ہم دعا دیتے ہیں. لیکن جو صحابی دنیا سے رخصت ہوا 124,000 کا مجمع, ہم ان کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. ایک مجمع کیا ہوا 124,000 نبی, 124,000 صحابہ, ان صحابہ کا بدل پوری کائنات میں کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنیاد بنائی, 4,000 سال پیچھے سے بنیاد کو اٹھایا. ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان تقریباً, یہ کتنے عدد ہیں یہ تحقیق نہیں ہے, یہ اندازہ اور تخمین ہے, تقریباً 4,000 سال کا فاصلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام والسلام ابو الانبیاء, ان کی نسل سے 4,000 سے زیادہ نبی اللہ تعالی نے بھیجے ہیں. ان سے جتنے نبی ان کی نسل میں اللہ نے بھیجے, اتنے کسی نبی کی نسل میں انبیاء نہیں آئے. تو اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود دینا چاہا, تو کہانی چلائی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا. 86 سال مانگتے مانگتے جوانی ڈھل گئی, اور پھر اللہ سے مایوس نہیں ہے, یا اللہ رب ہب لی من نفسی رضیعًا, تو ہاں بھائی فبشرنا بغلام حلیم, ابراہیم مبارک ہو بیٹا آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارا کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا عطا فرمایا. ہاجرہ بالکل نوجوان عمر 20-25-26 سال اتنی ہوگی, جو مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی دی یا لونڈی دی, دونوں باتیں ہیں, ان کو ان سے اللہ نے بیٹھا دیا. چند دن گزرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ابراہیم اس بچے کو اپنی نظروں سے دور کرو. اب آپ یہ نظر لگاؤ کہ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہو تو دل پہ کتنا کھا چکا ہوگا, اور اللہ کا امر آیا اسے دور کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کدھر کر دوں, کہ جدھر میں کہوں, کہا تو میں کدھر جاؤں, کہ جبریل آئے گا تجھے راستہ بتائے. تو جبریل آئے تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام کو لے کر چلے, اور چلتے 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 آج کا سعودی عرب مت تصور کرو, اب آپ تقریباً 5,500 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو کہ جب اس دھرتی پر پانی نام کی شے نہیں, برد درخت نام کی شے نہیں, اور انیس اور مونس نام کی شے نہیں ہے, جب چلتے 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 کالے پہاڑ سر بفلک اونچے اونچے اور چاروں طرف وحشت وحشت ویرانی ویرانی, تو جب ایک وادی میں پہنچے جس کی طرف چاروں طرف پہاڑ تھے بڑے بڑے, جب اس کے بیچ میں پہنچے وہاں ایک ٹیلا تھا, وہاں جبریل کہنے کے اللہ کا امر ہے کہ یہاں اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دیں اور واپس چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک منظر آگ کا بھی دیکھا تھا اور ایک منظر یہ بھی دیکھ رہے ہیں. جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ یوں اٹھے اور ادھر جبرائیل آ گیا, ادھر پانی کا فرشتہ آ گیا, اور یہ یوں چلے. تو آپ کو دیکھ رہے ہیں تو جبریل کہنے کے کوئی مدد کی ضرورت, تو کہا اما الیک کا فلا, نہیں کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں, حسب اللہ ونعم الوکیل, میرا اللہ مجھے کافی ہے, میرا اللہ مجھے کافی ہے. یہ آپ کا منظر تھا, وہ جا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اب ایک دوسرا منظر سامنے آیا کہ یہ حاجرہ ہے, اس کی گود میں ایک معصوم بچہ ہے, ان کی عمر 1 مہینہ 2 مہینے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, بہت تھوڑے عرصے کے بعد جدا کیا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں اب آپ واپس چلیں تو یہاں ابراہیم نہیں رک سکے اور نہیں خاموش رہ سکے, اور ارشاد فرمایا یہاں چھوڑ دوں, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آج سے زیادہ خوفناک منظر نظر آیا, یہاں چھوڑ دوں, یہاں کیسے چھوڑ دوں, یہاں تو کچھ نہیں ہے. کہاں خلیل, آپ کے رب کی منشا ہے کہ انہیں یہیں چھوڑا جائے, اس بچے کی پشت سے ساری دنیا کا سردار پیدا ہونے والا ہے, کہ اس کے لیے نظام بنایا جا رہا ہے, میرے گھر کے زیر سایہ یہ نسل پروان چڑھے, اور پھر نسل در نسل جیسے ہم کشید کرتے ہیں عمل کشید، یہ کشید کرتے 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 سب صاف کرتے 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 جب ہر چیز ہر سے بدل میں انتہا کو پہنچے گی تو اسے محمد رسول اللہ کا نام دیا جائے گا۔ اس کے لیے 4000 سال کی ضرورت ہے، اتنی نسلیں گزارنی ضروری ہیں، تب جا کر ایک ہستی ان صفات کے ساتھ وجود میں آ سکتی ہے۔ ایک مشکیزے میں پانی تھا، تھوڑا سا ایک تھیلی میں کھانا تھا، وہ ان کے حوالے کیا اور واپس مڑ دیے۔ جب وہ واپس چلے تو حاجرہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ الا من تکلنا، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ اس معصوم بچے کے ساتھ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو یہاں؟ تو یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ابراہیم خاموش ہیں، اور چلتے چلتے ایک جگہ ہے مکہ میں قدیم، قدیم وہاں آج کل زمزم کے پانی کے بڑے بڑے ٹینک لگا دیے گئے ہیں، جہاں سے حاجی پانی بھرتے ہیں، وہ بیت اللہ میں رش تھا نے وہاں جا کے وہ ٹینک لگائے ہیں۔ سنت قدیم، یہ کوئی وہاں سے 3 میل کا فاصلہ ہے، سڑک نہیں ہے، اترائی چڑھائی اترائی چڑھائی۔ جب قدیم تک پہنچی اور ابراہیم خاموش ہیں تو پھر حاجرہ کو خیال آیا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے، کہیں اللہ نہ کہہ رہا ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا اللہ امر، ابراہیم کیا یہ اللہ کا امر ہے؟ تو پھر سر ہلایا، ہاں نہیں کہا، ہاں نہیں کہا۔ کیا امتحان ہے، کتنی بڑی چھری چل رہی ہے کہنے پر، جوان بیوی ہو، سارا کے اللہ بیٹا دیتا اور جدا کرتا تو مشقت تھوڑی ہوتی، کیونکہ سارا خود بوڑھی ہو چکی، ان کے جذبات سب سے، یہ تو جوان بچی ہے، 20-22-25 سال عمر ہے، اسے چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ سر ہلایا تو آگے حاجرہ نے کہا اذن لن یبیعنا اللہ، اچھا پھر جاؤ، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ او ہو، ہم بھی مہمانوں کو الوداع کہتے ہیں، آنے والوں کو رخصت کرتے ہیں، یہ بھی ایک رخصت ہی ہو رہی تھی، لیکن کائنات نے شاید مڑ کے ایسی رخصتی کبھی نہ دیکھی ہوگی کہ معصوم بچہ گود میں ہے اور خانے وہ جا رہا ہے اور چاروں طرف سناٹا ہے اور ویرانہ ہے اور وحشت ہے اور ہولناک سیوا ہے اور خوفناک مندر ہے اور سنسناتی ہوا ہے اور تنہائی کا راج ہے، راج ہے، اور وہ بچے کو گود میں لے کر چپت کی باندھے اپنے خاند کو جاتا دیکھ رہی ہے، مڑ کے پیکے نہیں جا رہی ہیں، مڑ کے عزیزوں میں نہیں جا رہی، پتا میں نے مڑ کے کہاں جانا ہے، میری جگہ کہاں بنائی گئی ہے، میں چھوٹا سا جھونپڑا بنا لیا تھا۔ وہ خاند کو مڑ دیکھ رہی ہے، وہ جا رہے ہیں، پر ابراہیم کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کے دیکھ لے، ایسا دل مٹھی میں تھا آیا ہوا کہ تیزے مڑ کے دیکھوں تو کہیں میں خود بے حوصلہ نہ ہو جاؤں، کہیں میرے بندھن نہ ٹوٹ جائیں، یہ میرے محبوب کی آنے کی ابتدا ہے اور میرے محبوب کے آنے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، بنیاد۔ جب پہاڑی پر چڑھ گئے اور نیچے اتر گئے تو بوجھل قدموں سے حاجرہ واپس آئی ہے۔ تم سوچو تو صحیح، یہ عورت کن جذبوں سے واپس گئی ہوگی، کن احساسات کے ساتھ واپس جا رہی ہوگی، اور اس کا ایک ایک قدم کتنا وزنی ہوا ہوگا۔ اور ادھر خلیل کی سنو، جب وہ پہاڑی سے نیچے اترے تو نہیں رہ سکے اور چھلانگ لگائی اونٹنی سے اور مڑ کے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنے ہاتھ اٹھائے، اور ایک درد بھری فریاد تھی، دعا نہیں تھی، ایک درد بھری فریاد تھی جس نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا، اور اللہ نے اس فریاد کو ایسا پسند کیا کہ اسے قرآن کا حصہ بنا کے میرے محبوب پر اتار دیا۔ ہاں ارے کیا کہہ رہا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء يا کیا فریاد ہے. کیا وہ ابراہیم نے تو اپنی زبان میں عبرانی میں ساری دعا مانگی تھی, میرے اللہ نے اسے عربی میں قرآن کا حصہ بنایا. ایک بوڑھا باپ, ایک بوڑھا باپ جب وہ درد اور دکھ اور غم کی تصویر بنتا ہے, ایک بوڑھا باپ, ایک بوڑھا باپ جب وہ درد اور دکھ اور غم کی تصویر بنتا ہے تو پھر اس کے الفاظ نہیں نکلتے, وہ احساسات اور جذبات اور وہ اندر کا طوفان, اس کے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, آگے جا جاتے ہیں, تعبیر نہیں کر سکتے. یہ تو قرآن کی طاقت ہے جس نے بوڑھے باپ کے جذبات کو, احساسات کو اور اس کے اندر کے طوفانوں کو چند جملوں میں سمیٹ کر اتارا اور میرے اور آپ کے سامنے رکھا کہ یوں بھی اللہ پہ قربان ہوا جاتا ہے. اے میرے رب, اے میرے رب, تو نے کہا میں نے تیرے امر پہ اپنے بچے کو چھوڑ دیا. یہ وہ وادی ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا بغیر ریزرو. ہاں تیرے گھر کا پڑوس حاصل ہے میرے رب, انہیں رزق دینا, انہیں پھل کھلانا. یہ بات اللہ نے روٹی ان روٹی نظر نہیں آ رہی, پانی نظر نہیں آ رہا, میرے رب انہیں رزق دینا, انہیں کھلانا پلانا. تیرے اوپر تو ہر کر آیا ہے, تیرے اوپر تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. میں تو بوڑھا عاجز ہوں, سپر تم بتو مایا ایسے شرا تو دانے حساب کمو بے شرا. فوست امری الی والجعت ظہری الی واسلمت نفسی الی ووجہت وجہی الی. میں نے سب کچھ تیرے سپرد دیا, تو جان اور یہ جانے. یہ رد بھری فریاد لے کر جب ابراہیم واپس مڑے ہیں تو 86 سال کا بوڑھا باپ کن جذبات کو لے کر ایک مہینے کا سفر اردن کی طرف کر رہا تھا, اور اس کے کیا احساسات تھے اور کیا جذبات تھے جس کے ساتھ یہ ایک مہینے کا سفر اس نے کیا, کن کن آنسوؤں کے ساتھ اور کن کن آہوں کے ساتھ وہ راہیں کاش وہ آباد ہوتی تو تم جا کر محسوس کرتے ابراہیم کی گرم سانسیں اور درد بھری فریادیں آج بھی وہاں زندہ ہیں اور پابندہ ہیں. یہ عورت واپس آتی ہے, مجھے یہی نہیں کسی کتاب میں ملا کہ یہ کون سا وقت تھا, یہ اگلا وقت تھا یا پچھلا تھا, یہ اگلا پہاڑ تھا یا پچھلا پہاڑ تھا, جو بھی تھا آخر رات آئی ہولے ہولے اور دن گیا, رات آئی اور اس نے اپنا فن پھیلایا اور اس نے ساری فضا کو سیاہ کر دیا. ایک عورت مصر کے محلات سے نکلی اور اردن اور فلسطین کے باہات میں وہ قیام پذیر ہوئی, پھر وہاں سے اٹھا کر اسے مکے کے کالے پہاڑوں میں پہلی کالی رات دیکھنی پڑی. اللہ کے واسطے سوچو اس ماں پہ کیا بیت رہی تھی. بچے کو تو کچھ پتہ نہیں میں کون ہوں کیا ہوں, لیکن ماں تو جوان ہے, زندہ ہے, احساسات بھی ہیں, جذبات بھی ہیں, خیالات بھی ہیں. وہ رات اس کی کیسے گزری ہوگی جب پہاڑ بھی کالے اور پتھر بھی کالے اور رات بھی کالی, تنہائی کی اپنی سیاہی الگ, اندھیروں کی سیاہی الگ, پہاڑوں کی سیاہی الگ. چاند اگر تھا تو وہ بھی حیران ہوتا ہوگا, ستارے تو ہوتے ہی ہیں, پہاڑ بھی پگھلتے ہوں گے اور سارے بھی گھبراتے ہوں گے کہ کیا ہو گیا اس بندی کو, یہ یہاں کیسے آ کے بیٹھ گئی. میں اس رات کو کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں تو میرا دل پگھلتا ہے کہ ہائے ہائے میرے نبی کی ماں نے کیسی دکھ بھری رات وہ گزاری ہوگی اور کیا کیا جذبات گزرے ہوں گے. ایک ایک پل صدیوں پر بھاری ہو چکا ہوگا. پھر دن آ گیا, پھر دن بھی گزرا والے کا نہیں تھا جس میں ٹھنڈی ہوا ہو, جس میں جھونکے نسیم اور سبا کے ہوں, جس میں بادل بھی آ کے سایہ کر دیں. وہ مکے کا دن تھا, خوفناک گرم اور پوری طاقت کے ساتھ اپنی آپ کو پھینکتا ہوا اور اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہوا مکے کے پہاڑوں کو گرماتا گیا اور زمین تپتی گئی اور سنگریزے آگ بنتے گئے اور ہوائیں بھی سموہ بن گئیں اور ان کے اندر بھی آگ کے شرارے اور شعلے بلند ہونے لگے. اور میرے نبی کی ماں اور میرے نبی کے دادا کے لیے آج کوئی اوٹ نہیں جس میں بیٹھ کر اس آگ کا مقابلہ کرے. وہ دن کیسا گزرا ہوگا, کس پتھر پہ بچے کو لٹایا, کس پتھر پہ خود سوئی,
ہائے ہائے رائےگڑھ میں پڑھا میں نے, پانی کڑوا ہوتا تھا, گرمیوں کے دن ہوتے تھے تو فرش پہ ہم چھڑکاؤ نہیں کیا کرتے تھے کہ کڑوا پانی اینٹ کو ختم کر دیتا ہے, اس میں شور پیدا ہو جاتا ہے, چلر پیدا ہوتا ہے. تو مئی جون جولائی اگست کی سارے دن کی دھوپ فرش پہ پڑتی تھی, پھر اسی ننگے فرش پر ایک چادر بچھا کے یا ایک دری بچھا کے سونا ہوتا تھا, ساری رات تڑپ کے گزر جاتی تھی کہ نیچے کی آگ اتنا جلاتی تھی کہ نیند کوسوں دور ہوتی تھی, اور جون کی چھوٹی راتیں بھی کٹنے میں نہیں آتی تھی, لیکن ہمیں تسلی ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ 300-400 آدمی اور بھی سویا ہوا ہے, اور ایک رونق ہے, ایک میلہ ہے, ایک محفل ہے. کبھی گھبرائے تو اٹھ کے جا کے نہا لیا, پھر گھبرائے تو جا کے ٹھنڈا پانی پی لیا, اتنے میں رات کٹ جاتی تھی. 2-3 دفعہ نہا لیے, 2-3 دفعہ پانی پی لیا, رات کٹ جاتی تھی. حاجرہ کی رات کیسے کٹی ہوگی اور حاجرہ کا دن کیسے کٹا ہوگا, جبکہ کالے پہاڑ اور کالے پتھر ہیں اور آگ کی آگ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظام ہو رہا ہے, آپ کی آمد کا انتظام ہو رہا ہے. بہت گہری بنیاد کھودی جا رہی ہے, بہت گہرائی میں جا کر سیمنٹ بجری ڈالا جا رہا ہے. 3 دن گزر گئے, وہ جو پانی تھا تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ختم ہوا, وہ جو توشا تھا کھانا تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ختم ہوا. اب 4th دن آ گیا, اب نہ پانی ہے اور نہ کھانا ہے. جب پانی بھی نہ پیے ماں اور کھانا بھی نہ کھائے تو چھاتی خوش, چھاتی خوش, دودھ ختم, اور بچے کی آہ اور بکا اور چیخ و پکار اور ایڑیاں رگڑے اور ماں بے بچی کی تصویر. او ہو, 2001 میں میں قطر میں گیا جمع, میرا کندھے میں درد تھا تو میں ڈاکٹر کو دکھانے گیا, تو مجھے ایمرجنسی وارڈ سے لے کر آگے ڈاکٹر کے پاس ملانے گئے, تو ایک چھوٹے سی کھاڑ نما چارپائی پر ایک بچہ بیٹھا ہوا اور وہ تڑپ رہا تھا, اور اس کی ماں کے اوپر یوں کھڑی اس کو ایسے دیکھ رہی تھی. دیکھو اس بات کو 8 سال ہو گئے اور میں بس تمہیں سناتے ہوئے رو رہا ہوں. میرا اس بچے سے کیا واسطہ ہے کہ انسانی پر ایک ایمانی, میں اس عورت کو نہیں جانتا وہ کون ہے, میں اس بچے کو نہیں جانتا وہ کون ہے, لیکن اس بچے کے تڑپنے پر جو ماں کے چہرے پر ایک بے بسی تھی میں وہی رونے لگ گیا. ہاں کیفیات منتقل ہوتی ہیں, الفاظ نہیں منتقل ہوتے, درد میں ڈوبی ہوئی فریادوں کو فصاحت و بلاغت کی ضرورت نہیں ہوتی, دکھ بھری آہوں کو شعر و شاعری اور ترنم کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ سینہ چیر کے باہر نکل جاتی ہیں. آپ یقین مانو میں اب بھی اس عورت کو تصور میں لا کے رو رہا ہوں کہ اس ماں سے جو گزر رہی تھی نا, کیونکہ اس کا بچہ سڑا پڑا رو رہا تھا, پر ڈاکٹر سب کچھ کر چکے ہیں پھر بھی اس کے درد کو آرام نہیں ہے, تو جس بے بسی سے اس کا چہرہ اور وجود فریاد تھا اس کو مجھے آج بھی رو لا رہا ہے. یہ عورت ہسپتال میں ہے, یہ عورت قطر میں ہے, اس عورت کے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم ہے اور دوائیں اس کو لگی ہوئی ہیں اور نرسیں سر پر ہیں, عزیز و اقارب ساتھ ہیں, وہ گھر سے اٹھ کر آئی ہے. میرے نبی کی ماں کیا تو کوئی بھی نہیں تھا, جب بچہ تڑپا ہوگا تو حاجرہ پہ کیا گزری ہوگی, جب اسماعیل رویا ہوگا تو حاجرہ پہ کیا گزری ہوگی. کہاں سے الفاظ لاؤں, کہاں سے تعبیرات لاؤں, الفاظ تو ایک عام دکھ درد کو نہیں بیان کر سکتے, اما حاجرہ کا درد کون بیان کرے جس کے چاروں طرف اندھیرا ہے, کوئی ساتھی نہیں, کوئی مددگار نہیں, اور بچہ تڑپتا ہے اور اس کی چیخ و پکار ہے. ماں کو پتا تھا یہاں کوئی نہیں آئے گا, اسے پتا تھا یہاں کچھ نہیں, اسے معلوم تھا یہاں کوئی زمانے زندگی نہیں, لیکن بچے کو بے قرار دیکھ ماں رہ نہیں سکی اور وہاں سے بھاگی ہے اور صفا پہاڑ سے چڑھی ہے. یہ آج تو انہوں نے پہاڑ ختم کر دیا, ایک اونچا پہاڑ تھا اس پر چڑھی ہے اور یوں ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور چاروں طرف نظر دوڑائی ہے, شاید کوئی ملے, شاید کوئی ملے, کچھ سے کچھ کا گانے اے باد شرد برخیر, شاید کے بعد مینم ہاں یار آشنارا, شاید کوئی نظر آئے, کون نظر آئے, کہاں سے نظر آئے. وہ چلنے کے ساتھ وہاں سے اتری ہیں, پھر درمیان میں پہنچے تو بچہ غائب ہو گیا, نشیب آ گیا, وہاں دوڑ لگائی اور نظر یوں ہی رکھی ادھر بچے کی طرف, دوڑ آگے نہیں تھی نظر کدھر تھی, دوڑتے 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 جب چڑھائی آئی اور بچہ نظر آنے لگا, پھر چال آہستہ کر دی, پھر وہ مروہ پہ چڑھی ہیں, پھر یہاں ہاتھ رکھا ہے, پھر چاروں طرف نظر دوڑائی ہے, کون کہاں تھے اور کیوں ہوں؟ میرے بھائیو یہ غور کرو, اسماعیل کے رونے پر اللہ اسی وقت پانی نکال دیتا, نکالنا تو تھا پانی دینا تھا, تو جب اسماعیل روئے تھے تو اللہ دے دیتا, جب پہلی ایڑی ماری تھی تو اللہ دے دیتا, جب کھانا ختم ہوا تھا تو رونے سے پہلے دے دیتا, نہیں نہیں یہ اسباب کا جہان ہے, یہاں اللہ تک یوں ہی پہنچا جاتا ہے, یہاں اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے. اہل کر لبوں کو تھی عشق ہے دل لگی نہیں, سینے سے تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں کٹائے جا, یہ راہ عشق ہے, یہاں تڑپایا جاتا ہے, یہاں تڑپنا مطلوب ہے, مٹ جانا مطلوب ہے, سولیوں پہ چڑھ جانا مطلوب ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا مطلوب ہے. کچھ لوگ ہیں جو پیٹ کے پجاری بن کر زندگی گزارتے ہیں, ان کی راہیں اور ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے طلبگار بن کے زندگی گزارتے ہیں, ان کی راہیں اور ہیں. پیٹ کے پجاری کو جہاں عزت نظر آتی ہے, اللہ کے پجاری کو وہاں ذلت نظر آتی ہے, پیٹ کے غلام کو جہاں ذلت نظر آتی ہے, اللہ کے غلام کو وہاں عزت نظر آتی ہے. یہ ترجیحات الگ الگ ہیں, یہ راہیں الگ الگ ہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, یہ انسان کی مرضی ہے, اللہ کی طلب والی راہیں اختیار کرے یا دنیا کی مٹ جانے والے مال و متاع پر اپنا تن من دھن لگائے. تو ایک دن آئے گا جب دنیا کے پیچھے دوڑنے والا ناکام ہو جائے گا, جب موت آ کر اسے مٹائے گی تو اپنی ناکامی کو آنکھوں سے دیکھے گا, اور جو اللہ کا طلبگار ہے وہ زندہ رہ کر بھی کامیاب ہے اور مر کر بھی کامیاب ہے, وہ مر کے اپنے محبوب کو پا لیتا ہے اللہ, اور دنیا کا طلبگار مر کر اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے اور کچھ اس کے پلے نہیں ہوتا, اور جن کی خاطر جمع کیا اور جوڑا اور جن جن کے رکھا انہیں چار دن کے بعد یہ یاد نہیں ہوتا کہ میرا بھی کوئی باپ تھا اور میری بھی کوئی ماں تھی. میں دوست پوتے پڑپوتے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک جنازے میں گیا, وہاں ایک ہمارے جاننے میرا جاننے والا تھا, میں نے اس سے کہا تیرے باپ کی قبر کہاں ہے, فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں, تو وہ مجھے ایک قبر پر لے گیا, کہنے لگا یہ ہے میرے باپ کی قبر, دوسرے نے کہا یہ نہیں ہے, اچھا کدھر ہے؟ اور میں پوترے کی گل نہیں کی تھی, پر پوترے کی گل نہیں کی تھی, پتر نام مراد پہ آتا ہے, پتہ نہیں کہ ابے کی قبر ہے کتنے, میں سر نہیں لگ دی ہے کتنے, جس نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور جو اس کے لیے اتنی جائیداد چھوڑ کر گیا, اللہ کی قسم میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. وہ کہنے لگا یہ میں پتا چل گئی ابے کی قبر کتنے, پھر اس نے ایک اور آدمی کو بلایا ابے کی قبر کے لیے, وہ چوتھی قبر سے لے گیا کہ اے تیرے ابے کی قبر ہے, یہ تمہاری آج کی اولاد کا حال ہے, اور یہ مٹ جانے والی دنیا اس کی عزت کی ذلت, اس کی سرداری بے ذلت, اس کی بات بے ذلت, وہ راوی کے کنارے ٹوٹا سا مکان ہے, دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے, کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے, جاؤ ان کے ویران مقبرے دیکھو اور ان کی وحشت اور ویرانی دیکھو, کیسے وہ اپنے آپ کو ان کی قبریں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں. ہائے ہائے میرا اللہ چاہتا تو پہلی پکار پر ہی پانی نکالتا, ایک چکر دو چکر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر چھٹا پھر ساتواں, اب پھیپھڑے پھٹنے لگے, ہمت جواب دے گئی, اور میری میں کہاں سے تابی رات لاؤں, میں تو خود پگھل رہا ہوں سناتے ہوئے. پھر اما حاجرہ بیٹھی ہے, اوئے ہوئے ایک مایوس ماں کے جذبات کو کون بیان کرے, اما بیٹھ گئی وہیں مروا پہ, ادھر جانے کی ہمت نہیں ہوئی, وہیں بیٹھ گئی, مرتا ہے مرے میری آنکھ سہ نہیں سکتی اس کا مرنا, میں کدھر ہی بیٹھ کے رہوں گی, مر جائے گا تو پھر جاؤں گی, اور اس وقت کیا عالم ہوگا مکے کے پہاڑوں کا, میرے خیال میں وہ بھی چیخو پکار میں مشغول ہوں, ہوائیں بھی رو رہی ہوں گی اور آسمان بھی کانپ رہا ہوگا اور زمین بھی تھر تھرا رہی ہوگی, جب میرے نبی کی ماں وہاں مایوسی کی تصویر بنی بیٹھی رو رہی ہوگی. او بھائیو سنو اپنے نبی کی تاریخ سنو, اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. پھر ایک نظر ڈالی بچے کی طرف, اب قربانی اپنے انتہا پر ہے اور میرا رب جس سطح پہ پہنچانا چاہتا ہے پہنچا چکا ہے. لفظ قربانی بھی اب چھوٹا پڑ چکا ہے اور حاجرہ کا قد اس سے بلند ہو چکا ہے اور اسماعیل کا قد اس سے بلند ہو چکا ہے. ایک نظر مایوسی کی پڑتی ہے بچے کی طرف تو ایک آدمی نظر آتا ہے, خوبصورت جوان نظر آتا ہے. توتے ہوئے ہمت جڑ گئی, شکستہ قوتیں جمع ہو گئی, یہ میرے بچے کے پاس کون ہے, اسے کوئی نقصان پہنچانے والا تو نہیں ہے. تو ساری شکستہ ہمتیں ممتا نے انہیں پھر جیسے پیٹرول بھرا, ممتا کا پیٹرول بھرا, پھر اپنی شکستہ اور تھکی ہوئی ہڈیوں کو اور وجود کو اٹھایا اور ایک بجلی کی لپک کی طرف اور کوندنے کی طرف دوڑی ہیں اور بھاگی ہیں. قریب آ کر دیکھا تو وہ انسان غائب ہے اور اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی ابھر رہا ہے. یہی میرے اللہ کا دستور ہے, یہی میرے اللہ کا نظام ہے, یہ امتحان کی جگہ ہے. یہ طرف گزرنے والے کے پائے کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے, جو پائے کھانے جانے پائے کھانے اس کو نام تو اس کو پاگے اس کو لگتے سمجھ کے پھیلا ہوئی ساری جگہ بہت ہو گئی. ایڑیاں لگی اور چشمہ پگلا اور ایسے جوش میں آیا. میرے نبی کی ماں نے کہا زب 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 رک جا رک جا رک جا, ابرانی کا لفظ رک جا رک جا رک جا. میرے نبی نے کہا رحم اللہ ام اسماعیل, اللہ اسماعیل کی ماں پہ رحم کرے, اگر وہ زم زم نہ کہتی تو پورے عرب میں اللہ دریا چلا دیتا. لیکن اللہ نے یہاں دریا دینا نہیں تھا, حکمتیں تھیں, ایک نسل تیار کرنی اور اس میں کائنات کا سردار تیار کرنا ہے, اسے اوروں کے ساتھ ملانا نہیں. خالص خون چاہیے, ملاوٹ والا خون نہیں چاہیے. پانی نکلا, زندگی کا سامان بنا, بھوک لگے زمزم پیو پیٹ بھرے گا, پیاس لگے پانی پیو پیاس دور ہوگی. اللہ کا پہلی نظام حرکت میں آیا, پانی کا آسرا ہو گیا. یمن کے قافلے چلتے تھے شام کو سمندر کے کنارے کنارے, ادھر تو راستے کو نہیں تھا. ایک قبیلہ ہے جرہ, وہ جا رہا ہے, ان کے پاس پانی ختم ہو گیا. انہوں نے کچھ لوگ بھیجے, جاؤ بھائی کسی نشیب میں بارش کا پانی اکٹھا ہو پانی لے کر آؤ. اب یہ لوگ پانی کی تلاش میں ہیں تو ان کو مکے کی فضا میں پرندے اڑتے نظر آئے, تو انہوں نے قیاس کیا کہ پرندہ پانی کے بغیر نہیں آتا, یہاں کو لگتا ہے کوئی پانی ہوگا. یہ وفد وہاں پہنچا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں موجود ہیں اور پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. انہوں نے آ کر پانی مانگا, انہوں نے عطا فرمایا, یہ واپس گئے, پورا قبیلہ آیا. اب اللہ تعالیٰ مکے کی آبادی کا نظام چلا رہا ہے, یہ قبیلہ آیا. اس زمانے کی شرافت دیکھو, ایک عورت کو قتل کرنا کیا بات, کئی سو افراد کا قبیلہ ہے اور کہتے ہیں بہن ہم یہاں رہ سکتے ہیں, ہمیں اجازت ہے؟ کہاں ہاں اجازت ہے, لیکن پانی کا چشمہ میرا ہوگا. کہاں وہ آپ کا, بس ہمیں رہنے کی اجازت دے دیں. کہاں اجازت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مکے کی وادی کو آباد کرنے کا ایک سامان پیدا کر دیا اور اسماعیل, یہ قبیلہ جرہم ہے, ان کی زبان عربی ہے. اللہ اپنے محبوب کی زبان عربی بنانے والا تھا تو اللہ نے اسماعیل کی اصل زبان ہٹا کر ان کو عربی پہ لگا دیا. وہ عرب میں پروان چڑھ رہے ہیں اور عربی سیکھ رہے ہیں. ایک سال گزرا تو ابراہیم علیہ السلام کو بیوی سے ملاقات کی اجازت ملی, پر یہ عجب اجازت ہے اور انوکھی اجازت. جب یہ وہاں سے آتے ہیں, ہے روزانہ حاجرہ وہ گھاٹی دیکھتی تھی جہاں سے خاند کو جدا کیا تھا, کہ یہاں سے محبوب جدا ہوا تھا. نظریں روزانہ اس گھاٹی کا طواف کرتی تھی. پھر ایک دن وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور دل خوشی سے اچھل کے منہ کو آیا کہ کیا دیکھا, اسی گھاٹی سے خامن چلا آ رہا ہے. عورت کے لیے سب سے بڑی قربانی خامن کی جدائی ہوتی ہے, اولاد سے بھی زیادہ خامن کی جدائی. اور اگر خامن ابراہیم جیسا ہو تو وہ قربانی کیسی ہوگی. ہائے ہائے ہائے. سواری اتری, بٹھایا بیٹھے میں ام اسماعیل آئیں, حضرت حاجرہ مرحبا, بسم اللہ, آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, سینہ ٹھنڈا ہو گیا, آئیے تشریف لائیے. ایک اور آگ بھڑکائی گئی امتحان کی, ایک اور چکی چڑھائی گئی آزمائش کا, ایک اور ترازو لٹکا دیا گیا. حاجر حاجر مجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے, میں صرف دیکھنے کی اجازت لے کر آیا, مجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس پر اما حاجرہ نے کہا میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں. کیا اتنی اجازت ہے کہ میں آپ کا منہ دھو دوں, آپ کے ہاتھ دھو دوں, آپ کے پاؤں دھو دوں؟ یہ اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے, بڑا مقدس پاک پانی, اس کا یہ قصہ ہے. خامن کو قصہ سنایا, کہاں یہ اجازت ہے. وہ ایک بڑے پیالے میں پانی لے کر آئی کٹورے میں اور اس سے اپنے خامن کا منہ دھویا. کیا آنسو چھلک رہا ہوگا حاجرہ کا اس وقت. سال نہ آتے تو اچھا تھا کہ صبر کا بند قائم تھا, ان کے آنے نے صبر کا بند توڑ دیا. اب دوبارہ اس بند کو باندھنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے, کتنے مہینے لگیں گے, کتنی گھڑیاں پھر تڑپتے گزریں گی. واہ میرے رب, تو بے نیاز اور سمجھ. منہ دھو رہی ہیں, لاڑی دھو رہی ہیں, ہاتھ دھو رہی ہیں, پاؤں دھو رہی ہیں اور چپکے چپکے آنسو بہا رہی ہیں. بچے کو گود میں دیا, اس ابراہیم پہ کیا گزری ہوگی جب انہیں سال کے بعد چند گھڑی بچے کو دیکھنے کی اجازت ہے اور پھر حوالے کر کے واپس جانا ہے. بڑھاپے کی عمر ہے, 87-88 سال کی عمر ہے, سینے سے لگایا, پیار کیا, کن نظروں سے دیکھا ہوگا. بچے کو تو نہیں پتا میں کس کی گود میں ہوں, جب باپ کو تو پتا تھا میں کسے دیکھ رہا. 7 برس جس کے لیے اللہ سے مانگ مانگ کے گزار دیے کہ رب حب لی من ازواجک, اے اللہ میں ایک بچہ دے. آج وہ آیا ہے تو ملنے کی یوں اجازتیں مل رہی ہیں, بس واپس چلو. ماں نے بچے کو گود میں لیا, خامن کو پھر الوداع کہا اور پھر وہی حسرت بری نظر ان کا طواف کرتی گئی, کرتی رہی کرتی رہی, یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے اور پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی ہیں. پھر سینے پہ پتھر رکھتے 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 اللہ ہی جانے کتنی مدت گزری ہوگی. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظام ہو رہا ہے, میرے نبی کے آنے کا انتظام ہو رہا ہے. بہت گہری بنیاد چھوڑی جا رہی ہے, پھر بیچ میں 4 سال یا 5 سال یا 6 سال اللہ ہی جانتا ہے, بیچ میں وقفہ ہے. اور پھر میرے اللہ کا ایک اور امتحان آتا ہے. ابراہیم اٹھو, چھری تیار کرو اور منزلوں پہ منزلیں طے کرو, اور جو اسماعیل تمہیں دیا تھا اسے میرے عمر پہ جا کے ذبح کر دو. ذبح, اب عمر 90 سال سے اوپر ہو چکی ہے, 91 ہے 92 ہے 94 ہے 94 ہے, یہ سارے تخمینی عدد ہیں, تحقیقی نہیں. لیکن یہ بات تحقیقی ہے کہ عمر 90 سال سے اوپر ہو چکی ہے. 90 سال کا آدمی تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا, اسے کہا جائے گا بچہ ذبح کر دے. اب چھری ساتھ ہے اور اونٹنی کا سفر ہے, اس ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ایک ایک قدم کتنا بوجھل بن رہا ہوگا. یہ تصور کرتے ہوئے کہ اسماعیل کو ذبح کروں گا, کیسے کروں گا, کس رخ لٹاؤں گا, اس کی شکل دیکھ کر میرے دل پر کیا گزرے گی, اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے, اس کی خوبصورت گردن پہ چھری چلاتے ہوئے, اس کے معصوم بدن پہ چھری چلاتے ہوئے میرے اوپر کیا گزرے گی, میں یہ کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا, ہائے یہ کیسے ہوگا. یہ پورا 1 مہینہ یا 3 ہفتے کا سفر اسی ادھیڑ بن میں گزرا. اسی ادھیڑ بن میں کیا کیا صدمے گزرے. اب پہنچے, بیوی کو نہیں پتا آج ابراہیم کیوں آیا ہے, بچہ آج پہلی دفعہ بہوش و حواس اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے. ماں نے کہا ہوگا بیٹا یہ ہیں تیرے باپ اور اللہ کے نبی ابراہیم. تو باپ سے بچہ کیسے چمتا ہوگا, اس کی ٹانگوں سے کیسے لپتا ہوگا. یہ جو لوگ باہر ملکوں میں مزدوری کرتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو عام طور پر ایئرپورٹ پر یہ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں جب ان کے بچے ان کو مل رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک عجب منظر ہوتا ہے. تو اسماعیل نے جب ابراہیم کے گود میں چھلانگ لگائی ہوگی تو وہ کیا منظر ہوگا, اور اسماعیل کو پتہ نہیں میرے ساتھ ہونے کیا ہوگا, کیا باتیں کی ہوگی, کیا لاڈ کیے ہوں گے, کیا اپنی معصوم خوبصورت انداز میں اپنے باپ کا دل خوش کیا ہوگا, اور کیا کیا ان کے گلے میں باہر ڈال کر وہ جھومے اور جھولے ہوں گے, اور ایک اندر میں جنگ ہے ابراہیم کے جس کو ان کے سوا جانتا کوئی نہیں ہے. ایک دن گزرا یا دو دن گزرے یا اسی دن ہی اللہ ہی جانتا ہے, فرمایا ہاجرہ بچے کو تیار کراؤ, میں سیر کرانے لے جا رہا ہوں. بچہ اچھل رہا, ہوا ہوا میرے ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہے ہیں, مجھے سیر کرانے لے جا رہے ہیں. بچے کتنے خوش ہوتے ہیں جب والدین ان کو لے کر پارک میں لے جاتے ہیں, جھولوں میں لے جاتے ہیں, وہ کیسے اچھلتے ہیں. تو اسماعیل بھی ایسے ہی اچھل رہا تھا, خبر نہیں تھی ہونے کیا والا ہے. انگلی پکڑی اور چل دیے, مینا کی طرف رخ ہو گیا, پیچھے شیطان آ گیا ہاجرہ کے پاس. حاضر ابراہیم کے عزائم خطرناک ہیں, اچھا کل ذبح کرنے جا رہا ہے, بکواس بند کر, باپ ہے ذبح کر سکتا ہے تو کرے گا, کہ وہ اللہ کا نبی ہے وہ ایسا ظلم کر سکتا ہے, کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ ذبح کر. تو اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا پھر تو شیطان ہوگا جو اللہ کی بات کو روک رہا ہے, اگر وہ ماں صرف ماں ہوتی تو پیچھے دوڑتی, ابراہیم میرے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہو, وہ کیا کرنے جا رہے ہو, یہ کیا ظلم ڈھا رہے ہو, ماں ہوتی تو پیچھے دوڑتی. وہ مومنہ پہلے تھی, ماں بعد میں تھی. انہوں نے کہا اگر اللہ نے کہا ہے تو 100 اسماعیل قربان. وہاں سے مایوس ہوا اور اسماعیل علیہ السلام کو آ کر دکھائی دیا اور اپنی گردن پہ یوں ہاتھ رکھا اور یوں اشارہ کیا. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسماعیل علیہ السلام نے, ابا ایک آدمی مجھے یوں کر رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر اٹھائے, تھک 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 یوں اس کو مارے, تو زمین میں دھس گیا پہلی جگہ. پھر وہ آگے چلے تو دوبارہ نکل آیا, پھر اس نے اسماعیل علیہ السلام سے یوں کیا, پھر کہا ابا ایک آدمی مجھے یوں کر رہا ہے. تو پھر 7 کنکر اٹھائے, 1 2 3 4 5 6 7, وہ زمین میں دھس گیا. پھر آگے چلے, جو آخری شیطان آتا ہے وہ ذرا لمبا فاصلہ ہے, پھر وہاں نکلا, پھر یوں کیا, پھر انہوں نے ابا کو بتایا, پھر انہوں نے 7 کنکر مارے, پھر وہ دھس کے غائب ہو گیا. پھر اس سے سیدھے ہاتھ کو مڑے, اگر منہ قبلہ کی طرف ہو تو وہاں سے سیدھے ہاتھ مڑے. وہاں ایک پہاڑ تھا, وہ پہاڑ اب ختم کر دیا گیا ہے, کھلا میدان ہے. اس پہاڑ کے پیچھے, پہاڑ کی اوٹ میں ایک وادی آتی تھی, یہ وہ وادی تھی جہاں میرے نبی نے بیعت لی تھی انصار مدینہ سے, یہ وہ وادی ہے. وہ یا کوئی اور غالب گمان, یہ میں غالب بتا رہا ہوں غالباً, تو غالب گمان یہ ہے کہ آپ اس وادی میں پہنچے, کیونکہ دائیں طرف وہی کوٹ بنتی ہے. جب وہاں پہنچے ہیں تو پھر کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے. تو اگر وہ عام بچہ ہوتا اور کہتا ابا میرا کیا قصور ہے, مجھے کیوں ذبح کرتے ہو, خواب تو نے دیکھا ذبح میں ہو جاؤں, خواب تو خواب ہی ہوتا ہے, وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی. تو آگے بچہ 10 سال سے کم عمر ہے, 10 سے کم ہے, کتنی ہے اللہ جانتا ہے, 10 سال سے یقیناً کم ہے. تو بچہ آگے جواب دیتا ہے یا اب سجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. دعویٰ نہیں کیا, دعویٰ نہیں کیا, من الصابرین یہ دعویٰ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعطی لک امرا, تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی اور تینوں ہی جگہ ٹوک دیا. اسماعیل نے یہ نہیں کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا. اسماعیل نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یہ تواضع کی انتہا ہے. ابا میں پوری کوشش کروں گا کہ صبر والوں میں میرا نام آ جائے. تو جلدی کر یا اب تف حج. بیچ میں واو نہیں فا نہیں ثم نہیں. یا ابد کا لفظ جہاں اضافہ ہے, یا ابد کا لفظ بتاتا ہے کہ اس بات کو سننے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام پر کوئی ملال کوئی غم نہیں آیا, بلکہ الٹا خوشی ہوئی ہے کہ میں اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہوں. جب میں مروں گا تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا, اللہ آپ سے بہتر ہے, اور دنیا کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی اور جنت دنیا سے بہتر ہے. اے سر ایک دم معصوم ذہن ماں کی طرف پلٹ گیا. کہنے لگے ہاں اللہ کا مجھے اپنی ماں کا غم بہت ہے. اسے پتا چلے گا تو وہ بہت غمگین ہوگا. تو اب ایک ننا ذہن ترکیب لڑاتا ہے تو اپنا کرتا اتار دیا اور اپنے ابا کو پیش کیا. ابا یہ میرا کرتا ہے, یہ میری ماں کو دے دینا اور اپنے کرتے میں مجھے کفن دے دینا. مجھے ادھر نہ لے جانا, میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا. جب کبھی میں یاد آیا کروں گا تو میری ماں میرا کرتا دیکھ کر اپنا غم ہلکا کر لیا کرے گی, اپنا بوجھ بانٹ لیا کرے گی. یہ ایک میری نشانی ہے, یہ میری ماں کو دے دینا. اور پھر اب یہ معصوم اپنے باپ سے بات کر رہا ہے, ابا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو, کہیں آپ کو میرا پاؤں نہ لگ جائے میرا ہاتھ نہ لگ جائے, اور میرا ماتھا زمین پہ رکھو, سیدھا نہیں الٹا لٹاؤ. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اسماعیل کی نصیحت کو قرآن نے خبر دی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, ماتھا زمین پہ ٹکا دے میرا, سامنے نہ رکھنا مجھے کہ تیرا ہاتھ نہ دوڑ جائے. ہاں میرے بھائیو, بکرے کی ٹانگیں باندھے تو ترس آتا ہے. 90-92 سال کا بوڑھا بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا تھا, کیا بیت رہی ہوگی, کیا بیت رہی ہوگی. مینا کے پہاڑوں پر بھی سب کا کاری ہو گیا. ہاتھ پاؤں باندھے, آنکھوں پہ پٹی باندھی, مطلب زمین پہ لٹایا, ماتھا زمین کے ساتھ ٹیکا, اور ایک گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا, اور سر کے بال گھٹنا جمایا اور سر کے بال پکڑ کے یوں سر اٹھایا اور ہاتھ میں چھری اور یوں آسمان کو دیکھا. اوے اوے اوے, خالی دیکھنے پر ہی فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. ہاتھ میں چھری ہے, گھٹنا اسماعیل کی کمر پر ہے اور بال اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور سر یوں اٹھایا نیچے چھری چلانے کے لیے. چھری ہاتھ میں ہے, بال مکھی میں ہے اور یوں آسمان کو دیکھ کر کہا میرے رب تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی, تو اس لیے میرے اوپر ناراض ہو گیا تھا, یا تو کوئی میرا امتحان لینا چاہتا تھا. اے میرے رب تو نے دیا, میں تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں, تو راضی ہو جا, کیوں نہ مجھ سے ناراض ہو. اور چھری چلاتی ہے اور اس دعا پر ساتوں آسمان کے فرشتوں نے چیخو پکار. آسمان کے فرشتے دو دفعہ رہے, دو دفعہ دو دفعہ, ایک ابراہیم کی فریاد سن کر تم نے اے میں کیا منظر تھا, وہ فرشتوں پر بھی سناٹا چھا چکا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا امر آیا ہے اور یہ کیا ہونے والا ہے. اور آسمان لرز رہا تھا, پہاڑ تھر تھرا اٹھے تھے, زمین پہ کپ کپاہٹ جاری تھی کہ یہ کیا ہو گیا. اور جب ابراہیم کا سینہ پرسکون سمندر کی طرح مطمئن تھا کہ میں اللہ کا امر پورا کر رہا ہوں. جب یہ فریاد پہنچی ہے تو ساتوں آسمان کے فرشتے روئے. اور یا جب میرے نبی نے طائف میں پتھر کھائے تھے, پھر ایک انگور کے درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا مانگی تھی, پھر اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے تھے. تو چھری چڑھائی ہے, جب اللہ بتائے
تو پھر چھری کا فرعون کے ہاتھ میں ہو کیا خلیل کے ہاتھ میں ہو, پھر چھری کا کام کاٹنا نہیں ہے, چھری کا کام ماننا ہے. فرعون نے چھری چلائی کہ موسیٰ ذبح کر دوں, نہ کر سکا, وہ تو دشمن تھا, یہ تو خلیل ہے. اس نے چھری چلائی کہ اسماعیل ذبح کر دوں, نہیں, تیرے رب کا امر آ چکا ہے, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. چھری چلائی, چھری میں کیا طاقت ہے؟ بعض تفسیری روایات میں ہے کہ یہاں لوہے کا ٹکڑا آ گیا. نہیں نہیں نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, گردن گردن تھی, گوشت گوشت تھا, چھری چھری تھی, دھار دھار تھی, تیزی تیزی تھی. میرے اللہ کا امر آ گیا کہ تمہیں کاٹنا تو کیا ہے, تمہیں نشان بھی نہیں ڈالنا ہے. چلی نہیں چلی, چلائی نہیں چلی, پھر چلائی نہیں چلی, پھر بوڑھا باپ اٹھا ہے, شاید چھری تیز نہیں ہے. آئے آئے بچے کو وہیں چھوڑ دو, پتھر پہ بیٹھ کے چھری تیز ہو. کیا کیا سنوں, کیا سنو گے؟ حرام دیکھا, حرام سنا, حرام کھایا, دل تو پتھر ہو گئے, صدا کہاں سے گئے؟ زنا ہی زنا, شراب ہی شراب, قتل ہی قتل, ڈاکے ہی ڈاکے, ظلم ہی ظلم, گھنگرو ہی گھنگرو, بے حیائی ہی بے حیائی. جو نسل ساری رات ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے سو جائے, ان کے دلوں تک کون آواز پہنچائے گا اللہ کے دلوں؟ جو کان گانا سنتے 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 سارے پردے بند کر چکے ہوں اور ڈانٹ پڑ چکے ہوں, ان پہ کہاں سے کوئی صدا داخل ہو کر دل کے دروازوں پہ جا کے دستک دے گی؟ جو آنکھ اور ان کی بیٹیاں دیکھ 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 اندھے ہو چکے ہو, وہ عبرت کی سے کیسے اٹھے گی؟ آئے ہے بوڑھا باپ گوا کر رہا ہے, چھری تیز کر رہا ہے کہ چلنے نہیں, میں ذرا تیز کروں. پھر آیا ہے چھری لے کر, پھر گردن پچڑی ہے, پھر میرے اللہ کا امر آ گیا, جبریل قبل اس کے کہ میرے شریر کی چھری پار ہو جائے, پکڑ جنت سے جانور, اسماعیل کو کھینچ لے اور جانور کو ڈال دے. تو سفید رنگ کا چھترا جبریل نے جنت سے نکالا ہے اور پلک جھپکنے میں اسماعیل کو کھینچا اور چھترے کو ڈالا. ابراہیم کی تو آنکھوں میں پٹی ہے, چھری چل گئی ہے, اللہ اکبر. پٹی کھولی تو جبریل کے ساتھ اسماعیل مسکرا رہا ہے اور چھترا ذبح ہو چکا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے قربان پر ہمیشہ چھترا ذبح کیا کرتے تھے اپنے باپ اسماعیل کی یاد میں, اور دو سفید رنگ کے چھترے ذبح کرتے تھے, ایک اپنی قربانی کا اور ایک امت کی طرف سے کیا کرتے تھے. کیا کرو, مالداروں سے کہہ رہا ہوں, ایکو گانے کے آ جانے ستے سے ستے پورے آ گئے. کیا کرو, دل کھول کے کیا کرو, اور اللہ کے نبی کے نام کی بھی قربانی دیا کرو کہ تمہارا نبی ہر سال ایک چھترا اپنی امت کے لیے کرتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے لیے سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے, بنیاد کا پتھر رکھا جا رہا ہے, اور قربانیوں سے بھٹیوں سے کندن بناتے 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 اس سطح تک پہنچایا ہے کہ اب اس نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہو سکتی ہے. اب میدان تیار ہے, اب بنیاد فراہم ہے, لیکن ابھی بھی اس کو بھرنے کے لیے مزید وقت چاہیے. کتنا چاہیے؟ 4000 سال کا عرصہ لگا ہے اس ہستی کے وجود میں آنے کے لیے. اللہ چاہتا تو پل میں پیدا کرتا, لیکن یہ اسباب کا جہان ہے, وہ پھل تک پہنچانے کے لیے ذمہ دار کو 6 مہینے کا انتظار کرواتا ہے. کنو مالٹا آم کے لیے 3 سال کا انتظار کرواتا ہے. کھجور کو پھلدار بنانے کے لیے 5 سال کا انتظار کرواتا ہے، چاہے تو پھل میں کر دے، لیکن پھل لینے کے لیے وقت چاہیے۔ اس امت اس انسانیت کو دو جہان کا سردار دینا تھا، اس کے لیے لمبا وقت چاہیے۔ ایسے وہ ہستی وجود میں آ نہیں سکتی، نہ کائنات میں ظرف ہے نہ نسل میں ظرف ہے کہ اتنے بڑی امانت کو اٹھا سکے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج آمد کا دن ہے، آج کی آمد کا دن ہے۔ لیکن میں نے پہلے پچھلا سنایا ہے کہ میرے نبی کی آمد، میرے نبی کا آنا یہ ایک دم نہیں ہے، اس کے پیچھے 4000 سال کی تاریخ ہے، 4000 سال کا سفر ہے۔ سب جا کر اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کی ذات کو وجود بخشا۔ یہ تفصیل تو میں کل بتاؤں گا، میں سر درد کا شکار ہو چکا ہوں، وہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا۔ میرا خیال تھا میں مختصر کر کے پھر آج کی ولادت کو بتاؤں گا، آج کی آمد کا مقصد بتاؤں گا، لیکن یہی بہت لمبا لے گیا ہے۔ اور یہ جتنا میں نے بتایا ہے سارا ضروری تھا، نبیوں کی تاریخ ہمارا دین ہے، میں نے ابھی دین کی بات آپ کو سنائی ہے۔ میرے نبی نے، میرے اللہ نے ہمیں نبیوں کے قصے سنائے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ میرے رب نے کہا میں بھی تمہیں نبیوں کے قصے سناتا ہوں جس سے تیرا دل مضبوط ہوگا۔ اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ بتایا۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بما اوحينا اليك هذا القران۔ اے میرے محبوب، میں تمہیں قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ سناتا ہوں۔ پھر میرے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی کہانی کو اول سے لے کر آخر تک سنایا۔ کسی نبی کا قصہ ایسے ترتیب سے ایک ہی جگہ پر تفصیل کے ساتھ نہیں آیا، سوائے یوسف علیہ السلام کے۔ کہ قصہ یوسف اور حیات نبی کو، میرے نبی کی زندگی کو اور یوسف علیہ السلام کی کہانی کو آپس میں مطابقت بہت ہے، مماثلت بہت ہے۔ اللہ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنیاد رکھوائی، اور 4000 سال اس پر گردش دوران اور لیل و نہار اور موسم کا تغیر اور تبدل اور نارنگی زمان اور ان زمانے کے انقلاب اور یہ سب کچھ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، ایک نسل تیار کی جس کا نام عرب ہے، جس کا نام عرب ہے۔ یہ نسل بلاد عرب میں تیار کی، ان کا پانی چھوڑا، ان کے دریا ختم، ان کا قبضہ ختم، تاکہ کوئی ان میں آ کے شامل نہ ہو اور نسل خالص تیار ہو، خالص تیار ہو۔ تو اللہ جل جلالہ نے عرب کو ایک جگہ جمع کیا اور باقی سب کو ان سے ہٹا دیا، اور اس میں اللہ نے ایک قبیلے کا انتخاب کیا۔ میرے نبی نے کہا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب۔ اللہ تعالی نے، میرے رب نے سارے قبائل کو دیکھا، اس میں سے عرب کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر عرب میں سے مضر کو چھانٹا۔ پھر تخیر مضر فاختار قریش، پھر اس میں سے قریش کو چھانٹا۔ ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر اس میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا۔ ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی، پھر اللہ نے بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا، جو کائنات کا خلاصہ اور کائنات کا جوہر، اور اس میں سے 10 اللہ کے نبی کے خاص بنائے، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 آدمی جن کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی ان 10 کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کا خاص بنایا اور میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص اتنی بندگی کرے کہ سوکھ کے کانٹا بن جائے اور اتنے روزے رکھے کہ پیٹ کمر کو لگ جائے اور اتنی نمازیں پڑھے کہ ماتھے پر محراب بڑے بڑے نشان پڑ جائیں, لیکن ان 10 میں سے کسی ایک کے بارے میں بغض لے کے مر گیا تو اللہ اس کے منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا. یہ ایسے لوگ ہیں. ان پھر 10 میں اللہ نے 4 کو آپ کا مشیر بنایا, وزیر بنایا, آپ کا نائب بنایا اور خلافت راشدہ کو ان کے ذریعے سے سجایا. پھر ان میں سے 2 کو اپنے نبی کے پہلو میں جگہ عطا فرمائی, ایک طرف ابو بکر اور ایک طرف یہ ترتیب بتاتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی کی قبر ہے اور سیدھے ہاتھ ابو بکر ہیں, الٹے ہاتھ عمر ہیں. ایک اور ترتیب ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی قبر ہے, یہ ابو بکر ہیں اور یہ عمر ہیں. یہاں اللہ کے معروف تھوڑا سا نیچے ابو بکر, پھر تھوڑا سا نیچے عمر, یوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ابو بکر, پھر عمر, یوں ایسے تھوڑا تھوڑا پیچھے. نبی کے کندھے کے پاس ابو بکر کا سر, پھر ابو بکر کے کندھے کے ساتھ عمر کا سر, پھر ایک جگہ خالی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنائی جائے گی. یہ اماں عائشہ کا حجرہ ہے, یہ وہ ام المؤمنین, یہ وہ ماں ہیں جن کے حجرے کو میرے نبی کے گھر کا شرف ملا, میرے نبی کے مزار کا شرف ملا, اور کائنات کے افضل ترین انسانوں کو وہاں قیامت تک رہنے کا شرف ملا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہوا شام کو چلا جاتا ہے, پھر شام کو 70,000 فرشتہ آتا ہے اور صبح تک وہ درود و سلام پڑھتا ہے, پھر وہ شام کو, پھر وہ صبح چلا جاتا ہے. صبح شام باریاں بدلتی ہیں, 70,000 صبح سے شام, 70,000 شام سے صبح. جو ایک دفعہ آتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک فضا بنائی, ایک نظام بنایا. ایک اور بات بتاؤں, عدنان آپ کے نسل میں, آپ کی پیڑھی میں ایک شخص آتا ہے عدنان, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن سہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان. یہ عدنان میرے نبی کے دادوں میں ایک نام ہے عدنان. عدنان سے آگے بھی پیڑھی ہے بن اوس بن حمیثہ بن سلامان بن عوف بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حیزا بن بلدار بن یغلاف بن طابق بن جاہل بن ناحش بن ماخی بن حیثی بن حبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن حیضی بن غیثان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحش بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروش بن ظہور بن فائش بن عادل بن ارفشات بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلعیل بن قینان بن آنوش بن شیخ اور بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کا نسب نامہ ہے, یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. عدنان تک سب متفق علیہ, عدنان سے آگے اختلافی ہے لیکن محمد ابن اسحاق اور امام بخاری اس کی تائید فرماتے ہیں. لہذا بڑے بڑے سیرت کے اصحاب نے آپ کا یہ سارا نسب نامہ اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے. اختلاف کے باوجود اس کا اتنا وزن ہے کہ ہر بڑی سیرت کی کتاب میں یہ نسب نامہ درج ہے, موجود ہے. یہ میرے محبوب کی نقل ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں صاف ستھرا کرتے 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 جب ہر چیز اپنی انتہا کو پہنچی تو اللہ نے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود عطا فرما دیا. میرے بھائیو باقی بات انشاءاللہ کل بھی ہم ادھر ہیں, پرسوں بھی ادھر ہیں, دو دن اور بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہمت شامل حال رہی اور آپ بھائی آتے رہے, تو انشاءاللہ دو دن میں یہ میں بات اپنی مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی تو میں اپنی آخری بات پر جاتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کا سلسلہ چلایا یہ کیوں چلایا؟ انہوں نے پتھر کھائے, کوئی ذبح ہو گئے, کوئی قتل ہو گئے, کوئی سوریوں پہ چڑھ گئے, کوئی آروں سے چیر دیے گئے. خود میرا اور آپ کا نبی اور کائنات کا نبی کہتا ہے کہ اوزی تو سندہ مالا نبی احد, مجھے اتنا ستایا گیا ہے کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا. نبی کی آمد کا مقصد تھا کہ لوگ ظلمت کی راہیں چھوڑ کر ایمان کی راہوں پر آئیں, لوگ اندھیروں سے نکل کر اجالوں پر آئیں, لوگ شیطان کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی پر آئیں, لوگ نفس پرستی سے نکل کر اللہ پرستی پر آئیں, لوگ دنیا کو مطلب بنانے کی بجائے اللہ کو مطلب بنائیں, اور لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں اور آخرت کو ہمیشہ کا گھر سمجھیں. نبی اس سے جان کھپاتا تھا, وہ انہیں گزرا والے کی چیزیں نہیں بتاتا تھا, وہ انہیں موت کے بعد کی چیزیں بتاتا تھا. ہاں وہ انہیں ترتیب زندگی بتاتا تھا, گزرا والے نے زندگی گزارنی کیسی ہے, لیکن انہیں جنت کا شوق دلاتا, جہنم کا خوف دلاتا, انہیں موت کا مسافر بناتا اور انہیں وہ پاکیزہ زندگی سکھاتا کہ فرشتے بھی ان کے پیچھے رہ جاتے اور فرشتے بھی ان کی گرد تکتے رہ جاتے. میرے نبی نے کہا سرخت تم الا محجت بیضاء لیلہا کنہارہا لا یذیغنہا الا ہالک, میں تمہیں ایک روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات نہیں آتی, دن ہی دن ہے, جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. میرے نبی نے 23 سال کی محنت سے ایک دین ہمیں عطا کیا, اللہ نے اتارا, میرے نبی نے پیش کیا, اللہ نے میرے نبی کے دل پر اتارا, میرے نبی نے زبان کے ذریعے سے ادا کیا. 1.25 لاکھ نبیوں نے, 1.25 لاکھ صحابہ نے اپنے سینے کھول دیے اور اس کو اپنے اندر سمایا, وہ قلباً اور غالباً وہ نبی کے طرف فرمان کا نمونہ بنے, ظاہرا اور باطناً نبی کے فرمان کا نمونہ بنے. وہ جہاں رہے جس جگہ رہے وہ ہدایت کا مینار اور روشنی کا مینار بن کے رہے, اور جب وہ دنیا سے گئے تو ان کی قبریں بھی ہدایت کا نشان بن گئی. سلطان محمد فاتح جس نے ترکی کا شہر استنبول فتح کیا, میرے نبی کی آمد سے کوئی 700 سال کے بعد, 800 سال کے بعد استنبول فتح ہوا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ 60 ہجری میں استنبول کے جہاد میں انتقال فرمایا اور وہاں ان کی قبر بنی. اس پر 800 سال گزر گئے, محمد فاتح نے استنبول فتح کیا, ان کی قبر کی تلاش ہوئی, قبر نہیں ملی, زور لگا بیٹھے, گرد و غبار, گردش دوران زمانے کے انقلابات نے کہیں سیلا بنا دیا, کہیں ہموار کر دیا, کہیں تودے کھڑے ہو گئے, کہیں گڑھے بن گئے, یہ نشیب و فراز تو چلتا ہی رہتا ہے. تو آگے جا گئے تو وہاں ایک بہت اللہ کے تعلق والے, مجھے ان کا نام بھول گیا, ان سے عرض کیا گیا کہ حضرت آپ ہماری مدد فرمائیں, ہم چاہتے ہیں وہ قبر کہیں ڈھونڈ لیں. تو انہوں نے قلعے کی جو تفصیل تھی اس پہ بیٹھ کے مراقبہ کیا, پھر انہوں نے ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی, کہاں کھودو. جب کھدائی کی تو کوئی 8-10 گز کی کھدائی کے بعد نیچے سے قبر نکل آیا صحیح سلامت. تو محمد فاتح نے پوچھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کی قبر ہے, تو سارا کفرستان تھا نا. تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس قبر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے. یہ ابو ایوب کے سوا اور کسی کا نور نہیں ہو سکتا ہے. تو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبریں نور کا نشان بن گئیں اور ہدایت کا پیغام بن گئیں. تو اللہ کے محبوب نے ہمیں ایک دین دیا, صحابہ نے اپنے خون سے پسینے سے سینکڑوں سے پروان چڑھایا اور اگلی نسل تک پہنچایا, وہی دین دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت اور نجات ہے, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے. عورتوں میں ان میں حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر قبرص میں ہے, قبرص ترکی کے ساتھ جزیرہ ہے. ایک قبرص ہے مسلمانوں کے پاس, ایک عیسائیوں کے پاس. تو یہ قبر ہے اس حصے میں جہاں عیسائیوں کی حکومت, اور آج بھی وہ قبر اس کے ساتھ مسجد بھی ہے, اور آج بھی وہ
وہاں لوگ جاتے ہیں اور اب تک ان کی قبر بتا رہی ہے کہ پیغام حق کو سنانے کے لیے مردوں کے ساتھ عورتوں نے ہجرت کی اور یہاں تک بھی پہنچی ہیں. حضرت عبادہ بن سامت کی یہ اہلیہ ہیں اور حضرت عبادہ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ جزیرہ فتح ہوا ہے اور اس میں یہ اپنے خاند کے ساتھ تھی تو وہیں ان کا انتقال ہوا, وہیں ان کی قبر بنی. آج تک وہ بتلا رہی ہے کہ یہ امت کیسے اللہ کے پیغام کو سنانے کے لیے دنیا میں پھری ہے اور پیغام حق دنیا میں گونجا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جان مال کو وقف کر دیا اپنے محبوب کے پیغام کو دنیا میں سنانے کے لیے, کہ ایسے 1,25,000 کا مجمع تھا اور اس وقت اللہ خوش ہو رہا تھا. میرے نبی نے کہا عرفات کے میدان میں اس وقت اللہ میرے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور عمر بن خطاب کے خاص طور پر خوش ہو رہا ہے, عمر بن خاص طور پر خوش ہو رہا ہے. 1,25,000 صحابہ میں ایک واحد شخص ہے جو مراد ہیں, باقی سارے مرید ہیں. تو مراد چاہنے والے ہیں, چاہنے والے اور مراد جس کو چاہا جائے, باقی سب اپنے ارادے سے ایمان لائے. عمر کے لیے میرے نبی نے جھولی پھیلائی اور ہاتھ اٹھائے اور بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات تھی جب ابو بکر صدیق کو قریش نے مارا اور اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے. پھر جب وہ پہنچے اپنے نبی کے دربار میں تو اللہ کے نبی ان کو گلے لگا کے بہت روئے, دونوں روئے, سارے صحابہ روئے. ایسی بے بسی تھی کہ لگتا تھا ابو بکر انتقال کر جائیں گے. جب ان کو پچھلے پہر ہوش آیا, بنو تیم نے حرم میں آ کے اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدل میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں. تو ایک بڑی فضا خوفناک بن گئی تھی. رات کے آخری پہر ہوش آیا تو فرمانے لگے ما فعل رسول اللہ, اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. تو ان کے خاندان کے لوگ تو بھی مسلمان نہیں ہوتے, وہ ناراض ہو گئے, اسی کی خاطر تیرا یہ حال بنا ہے, پھر تو اسی کا حال پوچھتا ہے. تو ان کی ماں سے کہنے لگے اب یہ ہوش میں آ گئے, ان شاء اللہ امید ہے زندگی بچ گئی ہے, اگر ہماری ضرورت پڑی ہم پھر آئیں گے. تو اگر ماں نے آ کے دودھ کا پیالہ پیش کیا کر دیکھا, جو دودھ پی لے کبھی جب تک میں اللہ کے رسول کو نہ دیکھ لوں نہ دودھ نہیں پیوں گا. تو ماں بھی رونے لگی سب دودھ تو کہ نہیں پہلے دیکھوں گا پھر پیوں گا. وہ کہنے کہ مجھے کیا خبر کہ وہ کہاں ہے. تو کہا جاؤ ام جمیل کو بلا کے لاؤ, حضرت عمر کی بہن. تو ام جمیل کو بلا کے لائی تو ان سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہے. تب زید بن ارقم کے گھر ہیں. تو یہ ان دونوں کے سہارے پر چلتے ہوئے اتنا پھٹ چکے تھے کہ ٹانگوں میں جان نہیں تھی. دونوں خواتین کے سہارے پر چلتے ہوئے جب آپ دار ارقم میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی جھپٹ پڑو اور لپک پڑو اور روح سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی اور ابو بکر کی بھی ہچکی بن گئی. پھر اس وقت میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اللہم اعز الاسلام بے احد العمرین رب عمر بن الخطاب خاصتا, اے میرے رب میرے دین کو عزت عطا فرما ان دو عمر میں سے ایک کے ذریعے سے, اور میں تجھ سے عمر بن خطاب کا سوال کرتا ہوں. دوسرا عمر کون سا؟ عمر بن ہشام ابو جہل, ایک ابو جہل ایک عمر بن خطاب, اس کا نام عمر ہے, ان کا نام عمر ہے. کہ یا اللہ دو عمر میں سے ایک دے دے اور مجھ سے پوچھتا تو میں عمر بن خطاب مانتا ہوں. یہ رات جمعرات کو رات پچھلے پہر یہ دعا مانگی گئی. جمعرات ہوتی ہے دار الندوہ میں مجلس ہوتی ہے کہ محمد نے ہمیں تھکا دیا اس کا کوئی علاج کرو. تو عمر کہتا ہے کہ اس کا ایک علاج ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. کون کرے گا؟ عمر کہتا میں جو ہوں میں کروں گا. ابو جہل کہتا واقعی تو ہی اس قابل ہے کہ یہ قصہ نمٹا دے. اب تلوار نیام سے باہر ہے اور جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. آگے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ یا سعد بن ابی وقاص ملتے ہیں. عمر آج تیور بدلے ہوئے ہیں, کدھر کا اس کا قصہ نمٹانے جا رہا ہوں جس نے پوری قوم کو آپس میں توڑ کے رکھ دیا. کہا پہلے گھر کی خبر تو لے. کیوں؟ کہ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے, پہلے اس کا تو قصہ نمٹا پھر ادھر جا. ایک بات اور سنی, وہ نعیم کہنے گے تو بنو ہاشم سے ٹکر لے لے گا اگر بنو تو نے یہ قدم اٹھایا تو بنو ہاشم تمہیں زندہ چھوڑیں گے. وہ کہنے گے لگتا تو بھی بے دین ہو گیا ہے, چل پہلے تیرا قصہ تمام کروں. ان پر تلوار اٹھائی تو انہوں نے آگے تلوار اٹھائی. پھر ان کے زبان سے نکلا جا بہن کو تو دیکھ مجھے آ گئے مارنے کے لیے. تو ایک دم غصہ ادھر منتقل ہوا اور سیدھے گئے وہاں خباب بن عرب قرآن پڑھا رہے تھے. انہیں دروازے پر دستک دی تو تو غرض دار آواز دونوں نے پہچان لیا, سعید بن زید بہنوئی اور ام جمیل بہن حول عمر آ گیا. تو خباب تو جلدی سے چھپ گئے چارپائی کے نیچے, جو ہی اندر آئے تو زوردار تھپڑ مارا بہن کے منہ پر, اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا اور وہ نیچے گر گئی. بخ تو بھی بے دین ہو گئی ہے. کہا بھائی اگر وہ دین ہمارے دین سے اچھا ہو تو میں کیوں نہ قبول کروں. پھر دو چار اور تھپڑ مارا تو ان کے خون و خون ہو گیا چہرہ. اوپر سے بہنوں ہی آیا, اس کو مار 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 لہو لہان کر دیا. تو اس پر بہن نے کہا, عمر میں بھی خطاط کی بیٹی ہوں, کر لے جو کرنا ہے, ہم یہ دین کبھی نہیں چھوڑیں. تو غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور ادھر بہن کا خون جاری تھا تو دل نرم ہو گیا. سامنے قرآن کے ورقے پڑے ہوئے تھے اور ادھر بہن کا خون جاری تھا تو دل نرم ہو گیا. سامنے قرآن کے ورقے پڑے ہوئے تھے جو چھپانے باقی رہ گئے تھے. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ قرآن ہے. کہ مجھے دکھاؤ. بہن نے کہا تو ناپاک ہے, ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. کہ پہلے نہاؤ پھر پڑھ سکو گے. تو وہاں غسل کیا. اب رات کی دعا کا نظام چلنا شروع ہو گیا. وہاں غسل کیا, غسل کر کے قرآن پکڑا. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه یعلم السر واخفى انه لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا. يا فاكتو قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور کانپ اٹھے کانپ اٹھے. کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو, میرے نبی کی دعا قبول ہو رہی ہے. سارے صحابہ مرید اور ایک صحابی مراد جسے میرے اللہ میرے نبی نے مانگا اپنے رب سے. وہ تلوار اسی طرح ہاتھ میں تھی اور چل پڑے. دار ارقم سیواڑ کی جھڑیوں میں سے صحابہ نے دیکھا, یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں, تلوار ہاتھ میں ہے. گھبرائے تو حمزہ بولے, آنے دو, نیت ٹھیک ہے تو مرحبا, نیت خراب ہے تو میں اسی کے تلوار سے اس کا سر اڑاؤں گا. حمزہ تو اسد اللہ تھے, انہیں کون پکڑ سکتا تھا. تو جب وہ کمرے میں داخل ہوئے اور آ کر کھڑے ہوئے, ابھی بیٹھے نہیں تو اللہ کے نبی نے بیٹھے ہوئے تھے, کرتے کو یہاں سے پکڑا اور یوں جھٹکا دیا. اما لك يا ابن الخطاب ان تشهد ان لا اله الا الله وانی رسول اللہ. خطاب کے بیٹے ابھی وقت نہیں آیا کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے. تو حضرت عمر کے لرزہ کاری ہو گیا. قد آن قد آن قد آن, وہ وقت آ گیا آ گیا آ گیا. اشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں وہی معبود ہے اور تو اس کا رسول ہے. ہاں مانگے گئے, اللہ سے مانگے گئے. ایک غیر مسلم نے کہا تھا, کون برٹن رسل جو مسلمان جو خدا کا بھی منکر تھا, انہوں نے کہا ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا. والحق ما شہدت به الاعداء, جب وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. تو عرفات کا میدان ہے اور سوالات صحابہ سامنے ہیں اور میرا نبی اونٹنی پر ہے اور پھر ایک اعلان کرتا ہے, میرے رب نے دین مکمل کر دیا, اسے آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. فلیبلغ الشاہد الغیب, میرا پیغام پہنچاؤ کہ میں آخری ہوں, میرے بعد کوئی نہیں آنے والا. یہ تبلیغ کا کام اسی ذمہ داری کی کڑی ہے, اسی میرے نبی کے فرمان کی یاد ہے. یہ کوئی تبلیغی جماعت الگ نہیں ہے کہ کوئی نیا دین آ گیا ہے, کوئی نئی جماعت آ گئی ہے, کوئی نیا فرقہ آ گیا ہے. نہیں نہیں نہیں, لوٹ پیچھے کی طرف, اے گردش ایام تو یہ بھولا سبق ہے جو ہم بھول گئے تھے، پھر بھولنا بھی بھول گئے تھے، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں، یہ وہ سبق ہے جو ہم بھول گئے تھے کہ ہم پوری دنیا میں پیغام حق کو زندہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، پورے عالم میں اللہ کے نغمے سنانا، اس کے محبوب کی سیرت بتانا، اس کی شخصیت کا اثر دلوں پہ بٹھانا، اور اللہ کی حیبت اور جلال کا اثر دلوں پہ دکھانا، اور تمام مخلوق سے ساتھ دینا، لا الہ الا اللہ، ایک ہی ہے بندگی کے قابل، کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، مت پکارو کسی کو مدد کے لیے سوائے اللہ کے، یہ میرے رب کی توحید کے خلاف، میرے رب کی غیرت کے خلاف، جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اسے نہ بلاؤں، جو مجھ سے دور ہے اسے بلاؤں تو مجھ سے دیوانہ کون ہوگا، ادعونی استجب لکم، میرے بندو گزر والے والو مجھے بلاؤ میں حاضر، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں، آگے پیچھے دائیں بائیں چھوڑو، میں تیری شہرت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، یہ صدا ہم نے لگانی، لوگ آج اللہ کو بھول چکے ہیں، نہ اللہ سے پیار ہے، نہ اللہ سے آس ہے، نہ اللہ کا یقین ہے، مخلوق سے مانگنا، مخلوق کو پکارنا، مخلوق سے مدد، نہیں 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 نہیں، للہ خزائن السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى، وان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو، یہ میرے رب میرے رب میرے رب کے فرمان ہے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس، یہ پیغام سنانا اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ صدیق اکبر مسجد والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو سیکھ بھی صحیح، پھیلا بھی صحیح، عمل بھی کر، پہنچا بھی صحیح، صدا لگا، پھر دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح، اسی میں پھرتے پھرتے جہاں زندگی کی شام ہو وہاں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے فضل سے نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیو، ربیع الاول صرف منانے کے لیے نہیں ہے، ربیع الاول زندگی کا پیغام لینے کے لیے ہے، کیا ان 12 دن میں سیرت کے نام پر تقاریر اور سیرت کے نام پر جوش و خروش کے مظاہرے پر کیا کسی نے توبہ کی؟ کوئی شرابی شراب چھوڑ گیا، کوئی زانی زنا چھوڑ گیا، کوئی بے نمازی نماز شروع کر گیا، کوئی ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کے قدموں میں گر گیا، کوئی سود کھانے والا توبہ کر گیا، کوئی دھوکہ دینے والا توبہ کر گیا، کوئی ظالم اپنے ظلم کو چھوڑ گیا، کوئی ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ چھوڑ گیا، اگر تو یہ نہیں ہوا تو پھر یہ رسم و رواج ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر نہیں ہے، ہاں اگر اس کے ساتھ توبہ بھی ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کو زندہ رکھا ہوا ہے، 1438 سال پہلے آپ کی پیدائش ہے 571 عیسوی، اور اب یہ 2009 تو تقریباً 1440-1438 سال کا فاصلہ ہے، 50 سال کے بعد عیسائیوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا، صرف 50 سال، اور یہ امت ہے جس نے 1400-1450 سال گزر چکے ہیں، میں کہتا ہوں 1400 سال بھی گزر گئے تو یہ امت اپنے نبی کو بھلائے گی نہیں، ایک طبقہ ایسا رہے گا ہمیشہ جو نبی کی سیرت کی شمع فروزہ رکھے گا، اپنے علم کے ساتھ، اپنی تقاریر کے ساتھ، اپنی تقاریر کے ساتھ، اور ایک طبقہ ایسا ہمیشہ رہے گا مردوں میں عورتوں میں جو نبی کی سیرت کو اپنے سانچے میں وجود میں ڈھال کے دکھائے گا، انہیں ان کا وجود نظر آئے گا، یہ محمدی ہے، پردے میں جانے والی عورت نظر آتی ہے، یہ کسی کی غلام ہے، ہماری عورت بے مہار نہیں ہے مغرب کی عورت کی طرح کہ پردوں سے باہر نکل آئے، ہماری عورت کی عزت پردوں میں ہے، ہماری عورت کی عزت چھپنے میں ہے، تو اس کا پردہ بتائے گا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، ایک نوجوان کا سراپا بتائے گا یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، ہمارا نبی ہمیں ایک وردی دے کر گیا ہے، یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ کرتا، یہ شلوار، یہ مولوی کا لباس نہیں، یہ محمدی کا حلیہ اور لباس ہے. جو داڑھی رکھ لے مولوی صاحب ہیں، نہیں نہیں، یہ تو میرے نبی کی ادا ہے. میں مجھے وہی کرنا ہے جو میرے نبی نے کیا ہے. شاید میرا باطن کتنا ہی خراب ہو، مجھے ظاہر کو سنوارنے کا حکم ہے کہ میں اپنا ظاہر بھی بناؤں اور اپنا باطن بھی بناؤں. تو میرے بھائیو، یہ پیغام لے کر ساری دنیا میں جانا ہمارے ذمے ہے. لیکن اس مبارک مہینے، یہ سارا مہینہ مبارک ہے، لیکن یہ 12 دن بہت، اور اس میں یہ دن سب سے زیادہ. گزشتہ رات ایک دفعہ ایسا ہوا، تو 2005 میں دبئی میں جماعت میں تھا، تو 22 اپریل تھا اور 12 ربیع الاول تھا اور پیر کا دن تھا. یہ تین چیزیں صدیوں میں جا کے جمع ہوتی ہیں، صدیوں میں. تو اس دن ایک عجب اتفاق ہوا کہ 22 اپریل اور 12 ربیع الاول اور دن بھی پیر کا تھا. میں نے وہاں دبئی مرکز میں اس دن بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری سیرت کو. آج تو میں اس کا مقدمہ بتاتے بتاتے 1.5 گھنٹے گزار دیے، لیکن ابھی مجھے پتا تھا میرے پاس 2 دن اور ہیں تو میں اپنی بات مکمل کر سکتا ہوں. لیکن میں اتنے بڑے مجمع سے آج ایک تشکیل چاہتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں اکثر مجمع نوجوانوں کا ہے کہ یہ دن بڑا مبارک ہے، تم آج توبہ کرتے جاؤ، دن توبہ کے میں جاؤ. 4 مہینے چلے لاہور کا اجتماع ہو رہا ہے، ان شاء اللہ 27 کی شام سے، 21 کی شام سے ہو رہا ہے، 21, 22 اور 23. تو چلے سے بہت بڑا مجمع ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم نام لیں گے. لیکن ابھی میں سارے مجمع کی ایک تشکیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج 12 ربیع الاول کی بقایا جات موجود ہیں. آج ہمارا عمل اللہ کے دربار میں پہنچے اور اللہ کے نبی کے دربار میں ایسے پہنچے کہ یہ 15-20 ہزار کا مجمع، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، یہ آج سب توبہ کریں تو آسمان کے فرشتے خوش، اس مسجد کے فرشتے خوش، اس فضا میں ہم سے کروڑوں گنا زیادہ ملائکہ فرشتے موجود ہیں. میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، محنت کرتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں. ہم بڑے سنگین حالات میں سے گزر رہے ہیں اور امت کا سفینہ اس سراب میں ہے، کنارہ نظر نہیں آ رہا. موجیں طوفانی ہیں، باد بان پھٹے ہوئے اور پھٹے بھی شکستہ ٹوٹے ہوئے ہیں. میں سب کے سامنے منت کرتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو. اتنی میری بات مانتے ہو؟ اس کے لیے تو 4 مہینے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو ایک دفعہ صاحب مجمع اپنے دل کی نیت سے کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ہائے ہائے، میرے رب کی قسم، اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ سے سب معاف ہو. تم سارے چاہے 15 سال کے ہو، چاہے 25 سال کے ہو، چاہے 55 سال کے ہو، چاہے 85 سال کے ہو، تم سب اس وقت ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے. صاف کتاب، صاف. 3-4 دن پہلے ایک غیر مسلم میرے پاس آیا کہ میں آپ کے ہاتھ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ کا اسلام لانا چاہتا ہوں. تو میں نے اسے کلمہ پڑھایا تو میں اس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھو یہ کتنا اس کو خوش قسمت ہے کہ اس کے جسم پر ایک رائے کے جانے کے برابر وہ کوئی گناہ کوئی. تو میں نے اسے بتایا، میں نے کہا دیکھو مجھے تو نہیں پتا کہ میرے کھاتے میں کتنی نیکیاں ہیں، گناہ تو یقیناً ہیں لیکن نیکیوں کو مجھے نہیں پتا ہے. لیکن میں تیرے بارے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تو اس وقت ایسے بیٹھا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا. اور ایسے میرے نبی کا فرمان ہے ان توبت تہدم ما کان قبلہا، جب کوئی مسلمان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے معاف کر دیتا ہے، وہ ایسے جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اب نکلا ہو. البتہ ایک وضاحت باقی رہ جائے گی کہ جو نمازیں چھوڑی، جو روزے چھوڑے، ان کا گناہ تو معاف ہو گیا، نماز معاف نہیں ہوئی. سزا دیتے رہنا، جب سردیاں ہوں روزوں کی سزا دے لینا. زکات نہیں دی، گناہ معاف ہو گیا لیکن زکات معاف نہیں ہوئی ہے، وہ زکات حساب کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہنا. اللہ حوصلہ دے. تو ایک دفعہ 1982 میں میں انگلستان میں گیا تھا جماعت میں، لاہور کا ایک آدمی ملا، وہ بڑا مالدار تھا. اس نے 3 دن ہمارے ساتھ لگائے، 3 دن. جب پہلے دن مسجد میں آیا تو مجھ سے کہنے لگا میں آج 27 سال کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہوں، نہ نماز، نہ جمعہ، نہ عید. اس کی بیوی انگریز تھی، اس کی اولاد بھی غیر مسلم تھی، وہ بھی انہیں جیسا تھا. 27 سال میں عید بھی نہیں پڑھی، عید تو ہر کوئی پڑھ لیتا. تو اس نے 3 دن لگایا، 3 دن کے بعد اللہ نے اس میں ایسی تبدیلی ایسی تبدیلی اللہ لائے کہ آج اس وقت تک وہ تہجد گزار ہے, زندہ ہے, پانچ وقت کا نمازی ہے اور روزے دار ہے. تو اس نے وہاں سے سفر کیا, پاکستان آیا, 27 سال کی زکات ایک ہفتے میں تقسیم کر کے واپس چلا گیا. 27 سال. مجھے نہیں پتا سچ ہے یا جھوٹ ہے. اس نے دو انگوٹھیاں پہنی تھیں. 1982 میں اس نے مجھے بتایا کہ صرف ان دو انگوٹھیوں کی قیمت 15 لاکھ ہے. سچ ہے یہ جھوٹ میں نہیں جانتا ہوں, لیکن میرا خیال تھا کہ ایسا ہی ہوگا. بڑا بڑا ہیرا اس میں لگا ہوا. تو وہ زکات کتنی بنی ہوگی اس کی؟ 27 سال کی زکات ایک ہفتے میں ادا کر کے گیا. تو فرائض چھوڑنے کا گناہ معاف ہو گیا, فرائض باقی رہ گیا. اب معاملات میں کسی کی زمین دبائی, گناہ معاف ہو گیا. زمین نہیں معاف ہوئی, زمین واپس کرو. کسی کا گھر قبضہ, کسی کا مکان قبضہ, کسی کے پیسے دبا لیے, گناہ معاف ہو گیا ہے, واپس کر دو, واپس کرو. تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن تمہارا کیس ہی ختم کر دے. تو بھائی صاحب نے توبہ کر لی نا, پکی پکی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مجھے امید ہے اپنے رب کی ذات سے کہ اللہ آپ سب کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا, اور یہاں جو فرشتے ہیں نا وہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے, اور یہ ہوا جو آپ کو چھو کے جا رہی ہے نا یہ بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ اتنا امت محمد کا مجمع توبہ کر گیا. آج پورے آسمانوں پہ چڑھاواں ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے, ایک مسلمان توبہ کرے تو ساتواں آسمان میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں. تو جب اتنے ہزار توبہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو اب بھائی سارے امت سے توبہ کرانی ہے تو ساری دنیا کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اس کے لیے بھائی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کی نسبت, اللہ کے بھروسے, اللہ کی رضا کے ساتھ اٹھو اور 4 مہینے اور چلے چلے کے اپنے نام پیش کرو اور کھڑے ہو جاؤ. کھڑے جو لاہور کے اجتماع سے نکلیں گے وہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں لاہور کے اجتماع سے. 4 مہینے والے, چلے والے, سال والے, 7 مہینے والے, 10 دن والے بھی کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہوتے جاؤ. نام کون لکھے گا؟ اللہ ہی لکھے گا. کھڑے ہوتے جاؤ, کھڑے ہوتے جاؤ, کھڑے ہوتے جاؤ. نیت کر لو اللہ کی راہوں میں نکلنے کی, نیت کر لو, نیت کر لو. رو بھائی اب نام لکھو. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ. ان شاء اللہ کل بھی یہاں مغرب کے بعد بات ہوگی اور پرسوں بھی ان شاء اللہ ہوگی. جیسے آپ آج بھائی تشریف لائے ہیں, کل بھی تشریف لائیں. جن بھائیوں نے لاہور کے اجتماع سے 4 مہینے یا 40 دن کا ارادہ کیا ہے وہ اندر مسجد میں محراب کے پاس تشریف لے جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, تیار ہونا سارے. چلو آپ مختصر دعا کر لیتے ہیں. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, صلی علی محمد کما انت اہلہ, وصل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا, تیرے محبوب کے ماننے والوں کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا اور ہم سب نے مل کر تیرے دربار میں توبہ کی ہے, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. اور میرے مالک, جس منزلار میں ہمیں پہنچا دیا ہے, یا اللہ حالات میں نا اہل انسانوں نے, نکمے انسانوں نے, اور تیرے محبوب کی امت عرب و عظم میں مسترد ہے, یہ قرار ہے, یا اللہ یہ سنگین حالات ہمارے اوپر سے ہٹا دے, یہ سختیاں ہمارے اوپر سے ہٹا دے, پوری امت میں امن قائم کر دے, ایمان کی فضا بنا دے. اے مولا کریم, تو رزاق ہے, وہاب ہے, تو حفیظ ہے, کفیل ہے. آج کا باطل ہمیں یا اللہ اس بے دردی سے مارتا ہے کہ جیسے مچھر مار دیا, ایسے امت محمد کا انسان, مرد اور بچہ مار دیا. وہ بہت بڑے سرون بن گیا میرے مولا. فصل کے سرون میں بچے گبا کرنے شروع کیے تھے تو تیری پکڑ آ گئی تھی, تھوڑی جلدی ہی پکڑ لیا تھا. اے میرے کریم آقا, اے ہم سب کے مہربان مولا, ہمارے فرعونوں نے لاکھوں کروڑوں بچے گبا کر دیے اور ابھی بھی ان کے خون کی پیاس بجھی نہیں ہے. یا اللہ ہم تو بے بس ہیں, عاجز ہیں ہم. یا اللہ اس فارغ زدہ کی طرح ہیں جو گھر کو جلتا ہوا دیکھتا ہے پر سوائے آنسو بہانے کے کچھ بھی نہیں کر سکتا. تیرے محبوب کی امت, اس کا یادہ سب کچھ جل گیا اور جلایا جا رہا ہے. ایمان پہ بھی جاتے ہیں, عزت اور آبرو پر بھی جاتے ہیں. ہم بے بسی کی تصویر ہیں میرے مولا. یہ مبارک مہینہ ہے, مبارک دن گزرا ہے. آج ہم تجھے اپنی فریاد سناتے ہیں, تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں. جب تیرے نبی نوح نے تیرے آگے اپنا دکھ کھولا تھا, تجھے وہ اتنا پسند آیا کہ تو نے اسے قرآن کا حصہ بنایا اور اس کے نام سے تو نے پوری سورت اتار دی تھی اور تو نے اپنے غلطی نظام کو اس کے حق میں چلا دیا تھا. اب یہ 20-25 ہزار کا تیرے محبوب کی امت کا مجمع جن میں اکثر نوجوان بیٹھے ہیں اور ابھی سب نے توبہ کی ہے, تو توبہ پہ گناہ معاف کرتا ہے, سب کو دعائیں قبول کرتا ہے. یہ سارا مجمع تجھے اپنی فریاد سنانے آئے ہیں. ہم اپنے بادشاہوں سے نا امید ہیں, ہم اپنی فوجوں پولیس سے نا امید ہیں, ہمیں ان پہ امید ہے کہ نہیں, ان پہ امید تو رہتی تجھے پسند نہیں. وہ بھی ہمارے جیسے بے بس انسان ہیں, عاجز ہیں, حقیر ذلیل فقیر ہیں. ہماری آنکھ تو ہے, ہمارا آنکھ تو ہے, ہماری فریاد تو ہے. اللہ تو سچی مولا ہے, تو تیرے نبی کا فرمان ہم تک آیا ہے کہ ایک آدمی ہاتھ اٹھائے تو تجھے خالی لوٹاتے شرم آتی ہے. ادھر دیکھ میرے مولا, تیرے محبوب کی امت کا کتنا بڑا مجمہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے. مبارک دن ہے میرے مولا گزرا, تیرے نبی کی دنیا میں آنے کا مہینہ ہے, تیرے نبی کے آنے کا مہینہ ہے. یا اللہ, جب تو نے کائنات کو خوشیاں دکھائی تھی اپنے حبیب کی آمد کے ساتھ, آج ہمیں خوشیاں دکھا اپنی مدد کے ساتھ, ہمیں قارون سے آزاد کرا دے, ہمیں قارون سے بچا دے. اے میرے مولا, قارون نے ایک ملک لوٹا تھا, تو نے اسے زمین میں دھسایا, ہمارے قارون نے جہاں لوٹ لیا ہے. تیرے حبیب کی امت کے کروڑوں بچے ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے روتے روتے تو رہتے ہیں. اللہ, اٹھتے ہیں تو کھانا نہیں, سوتے ہیں تو کھانا نہیں. تیرا نبی تو بچے کے رونے میں نماز مختصر کر دیا کرتا تھا. تیرا نبی کا فرمان ہمیں پہنچا ہے کہ میں نماز میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں, میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ ماں جا کے بچے کو سنبھال لے. آج کون ہے ہم پہ ترس کھانے والا؟ ہمارے کروڑوں بچے لگا بھی ہو رہے, بھوک سے بھی تڑپ رہے, دل کرے ہماری فریاد تجھ تک ہے. ہم مجمع بن کر, پنچایت بن کر اور وفد بن کر ہم تیرے گھر پر آئے ہیں میرے مولا. ہم تو عاجز ہیں, تو قادر ہے. ہم تو ضعیف ہیں, تو میرے مولا طاقتور ہے. ہماری فریادیں سن, ہماری مدد کو آ میرے مولا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, تیری قوت موجود, تیری قدرت موجود, تیرے ابابیل موجود, تیرے فرشتے موجود, تیری ہوائیں موجود, تیرا پانی موجود, تیری طاقت موجود, تیری بجلیاں موجود, تیری پہاڑی موجود. اے کریم مولا, تو نے ہی ہر زمانے کے فرعونوں کو اپنی قدرت سے جتایا. آج کے فرعون ہمیں تانے دے دے کر مار رہے, تمہارا اللہ ہے کہ گھر. اب تو تجھے ڈھونڈ کر تجھے بلانے آئے ہیں, تیرے گھر پر آئے ہیں, تیرے گھر پر آئے ہیں. اسے بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے. مولا کریم, غریب بات بھی ہو تو ایک دفعہ تو اس کے باہر آ کے دیکھتا ہے کہ میرے بچے کو کس نے مارا ہے. آج تیرے محبوب کی امت پر بہت اوکھی اور اوکھی گھڑی آئی ہوئی ہے. ہم تجھے تیرے نبی کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں. ہمارے حال پہ کرم فرما, ہمارے حال پہ کرم فرما, ہماری مدد کو آ جا, ہماری مدد کو آ جا. ہم عاجز ہیں, تو عاجز نہیں ہے. تیرے نبی کا ایک فرمان پہنچا ہے, بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ایک بڑھیا کا گھر گرا دیا تھا. وہ بڑھیا تھی نہیں, جو واپس آئی اس کا گھر گرا پڑا تھا. اس نے پوچھا, میرا گھر کس نے گرایا؟ تو لوگوں نے کہا, اس بادشاہ نے گرایا ہے. تو میرے مولا, وہ اپنے گھر کے ڈھیر پر بیٹھ کے رو رہی تھی کہ بادشاہ کی سواری گزری. وہ کہہ رہی تھی, میرے مولا میں تو موجود نہیں تھی, تو موجود تھا. آئے آئے, اس فریاد نے تیرے عرش کو سجا دیا. جب اس بڑھیا نے تجھے کہا تھا کہ رب میں تو موجود نہیں تھی, تو موجود تھا, میں تو عاجز تھی, تو قادر تھا, تو نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا. اس بڑھیا کی فریاد کا واسطہ یا اللہ, ان میں سے کوئی فریاد تجھے پسند آیا ہے, کوئی آنسو تجھے پسند آ جائے, کوئی دکھ بات تجھے اچھا لگے, کوئی تو تجھے اچھا لگے, رحم کر دے یا اللہ, رحم کر دے میرے مولا. ہم تیرے آگے جھکے پڑے ہیں, ہم تیری منت کرتے ہیں, ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا. تو مہربانی کر دے, یہ رات میں ختم ہی نہیں ہو رہی. ہر رات پہ تو صبح لے آتا ہے, یہ کیسی رات آئی ہے؟ تو مجھ جانے کا سوال نہیں, 200 سال گزر گئے میرے مولا, بلکہ 3 صدی آدھی گزر گئی ہے. اور فرعون ہے,
اور قارون ہے اور نمرود ہے اور دوری انہوں نے مار کے رکھ دیا, ہماری دنیا بھی لوٹ لی, ہماری آخرت بھی لوٹ لی, ہمارا دین بھی چھین لیا, ہماری دنیا بھی چھین لی. تو آیا اللہ ان فرعونوں کے لیے تو ہی اب کفیل وکیل بن, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کر دینا میرے مولا, کر دینا یار, آج فیصلہ کر دے, آج مبارک دن گزرا ہے, آج اعلان کر دے, ٹھیک ہے کر دینا. کہہ دے میرے مولا, یہ سارا بندہ دیکھ تیرے آ گیا, صبح آ رہا ہے, تجھے پکار رہا ہے, تو آ جا. آیا آیا, بچہ ماں کو پکارتا ہے, ماں تڑپ کے دوڑ کے آ گئی, اے مئو سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ, اے مئو سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ, اے مئو سے زیادہ چاہنے والے اللہ, اے محمد مصطفیٰ کے اللہ, آجا, ہمیں تیرا انتظار ہے. اے شہنشاہوں کے شہنشاہ, جن کے آگے گردنیں جھکی ہوئی ہیں, کر دے یا اللہ, ہمارے الفاظ ختم ہو چکے ہیں, تعبیرات دم توڑ چکی ہیں, ہمیں رونے کے سوا کچھ سوز نہیں رہا. ہم دکھی ہیں, ہم زخمی ہیں, ہم دکھی ہیں, ہم زخمی ہیں, ہم تڑپ رہے ہیں, ہم تیری مدد کے محتاج ہیں. ربنا, اے ہمارے رب, اس سارے بندے کے آنسو کو بھول فرما, ہمیں سمجھایا دو, ہمیں دھتکار نہ دے, بلا بم رکھی نظر کے مرنے میں دنیا حسنا سنا کر حسنا وقنا عذاب النار, وصلى الله تعالى للنبي الكريم, آمين برحمتك يا أرحم.
مولانا خاتم مارچ سن 2009 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام گجراں والا صدیق اکبر مسجد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا دفاعِ صحابہ.
تیار کرتا علمی کیسے گھر کیفیت اور سیڈی ملنے کا پتہ نو فرما لیں.
علمی کیسے گھر, دکان نمبر 5, نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد, فاطمہ پلازا, بلاک نمبر 7, فیڈرل بی ایریا, کراچی. علمی کیسے گھر,
فون نمبر 6822399, موبائل 0333217940. علمی کیسے گھر پیش کرتا ہے, اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت, مکمل قرآن پاک, نعتیں, ہم اور نظمیں, اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر